الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. برادران اسلام، ثریا کارپوریشن برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن اپنی نئی پیشکش بعنوان منہاج مسلم، مسلمان کی زندگی کا طریقہ کار، شیخ حرم فضیلت الشیخ محمد خیر محمد حجازی المعروف شیخ مکی کی علمی کاوش آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ ماہ محرم الحرام میں 1423 کے ابتدائی مہینے کے نصف سے الحمدللہ اپنے سابقہ دروس کی پھر ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ آپ کے اس ڈاکٹر فورم میں آپ لوگوں کے اخلاص سے، محبت سے، دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس عاجز کو توفیق بخشی کہ سیرت النبی، قصص الانبیاء اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے تین البم جو ہیں وہ اس وقت پورے عالم میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے ہمارے مسلمان بھائیوں کے زیر سماعت ہیں. اور اب جو درس کی انشاءاللہ ہم ابتدا کر رہے ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ عقیدہ مسلم سے ہے، کیونکہ الحمدللہ آپ حضرات سب پڑھے لکھے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے. دنیا کی کوئی عمارت ہو، اگر اس کی بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو وہ عمارتیں قائم نہیں رہیں. اسی لیے ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے سب سے بڑی چیز اور اصل باعث نجات، باعث فلاح، باعث کامرانی دنیا و آخرت جو ہے وہ عقیدہ. اگر عقیدہ صحیح ہے تو اعمال کی لغزشیں، اعمال کی غلطیاں، اعمال کی کوتاہیاں قابل معافی ہوتی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی مسلمان کے عقیدے میں لچک ہے، جھول ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، سلف صالحین کے خلاف ہے، وہ کسی نہ کسی نعوذ باللہ احداث و ابدا میں مبتلا ہو گیا ہے تو پھر اعمال لاکھ اچھے کیوں نہ ہوں لیکن باعث نجات نہیں بن. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں بڑے بڑے حوادث و زلازل آتے ہیں تو بعض غیر مسلم این جی اوز جو ہیں، کمیونٹیز جو ہیں، وہ سب سے پہلے مدد کو پہنچتے ہیں، اور بعض غیر مسلموں نے، کافروں نے، یعنی اچھے اچھے کام کیے ہیں، ہسپتالیں بنائی ہیں، ادارے بنائے ہیں، اور بعض کافر مسلم ملکوں میں آپ جانتے ہیں کہ وہ قاعدہ ان کی اسٹیٹ جو ہے گویا ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یعنی وہ چیزیں جو اسلام میں کی تھیں انہوں نے اپنا لی ہیں. ایک بچہ پیدا ہوگا امیر کا یا غریب کا، 18 سال کی عمر تک وظیفہ ملے گا. ایک آدمی بوڑھا ہو جائے گا، اس کو ساری زندگی پنشن ملتی رہے گی. ایک آدمی بے روزگار ہو جائے گا، کرائے پہ مکان ملنا شروع ہو جائے گا، بچہ پیدا ہوگا تو ایک کمرہ اور اضافہ ہو جائے گا. کافر ملک ہے، لیکن ان سارے اعمال کے باوجود ان کے لیے جنت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، ان کی فلاح کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کامیابی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ بنیادی طور پہ عقیدہ نہیں. تو اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے مسلمان کے لیے وہ عقیدہ. اور اس موضوع کو انشاءاللہ شروع کرنے سے پہلے آپ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ ویسے تو ہر جماعت کہتی ہے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے، آج کون دنیا میں ایسا ہے جو کہے کہ میں غلطی پہ ہوں؟ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے پھر تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. ہر جماعت، ہر فرقہ، سب کا دعویٰ یہ ہے کہ اگر کامران ہیں، کامیاب ہیں اور صحیح عقیدے پہ ہیں تو ہم ہیں. یعنی آج دنیا میں آپ دیکھیں گے یہود ہیں وہ کہیں گے ہم حق پہ ہیں، باقی تو انسانیت کا حقوق بھی رکھتے ہیں، سب سے اعلیٰ انسان بھی ہمیں اور سب سے نجات والا فرقہ بھی ہمیں اور اللہ کے محبوب بھی ہمیں. اسی طرح نصارہ کو دیکھ لیں، مسیحیین کو دیکھ لیں، آگے چاہے ان کی جتنی قسمیں بن جائیں، ان سب کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ بھئی ہم تو بالکل ابنا اللہ و احبا، ہم تو اللہ کے اولاد ہیں، اللہ کے محبوب ہیں اور ہم کا باعث نجات ہیں اور سب سے حق فرقہ اور حق جماعت جو ہے وہ ہماری ہے. اسی طرح آپ ہندو مت میں آ جائیں، وہ بھی نعوذ باللہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں سب سے صحیح راستے پہ ہیں، ہمارے پاس وید ہیں، ہمارے پاس دیوی دیوتائیں ہیں، ہمارے پاس رامائن ہے، ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں ہیں اور ہمارا دین جو ہے، ہمارا مذہب جو ہے وہ ہی سچا ہے، باقی تو سب قابل گردن زدنی ہے. اور اسی لیے آج کے فتنوں کو سامنے رکھیں کہ سب سے زیادہ یہود اور ہنود جو ہے وہ مسلمانوں کو مٹا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی اور کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں، ورنہ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، کفار تو ہر ملک میں ہیں لیکن کوئی کسی کی مسجد کو نہیں گرائے گا، کوئی کسی کی عبادت خانے کو نہیں گرائے گا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں بدھ مت ہیں جو بڑا قدیم مذہب ہے اور آج تک ان کے آثار، ان کے مجسمے، یعنی آپ ویسے ملک بھی ہیں تھائی لینڈ وغیرہ میں اور دیگر ممالک میں کہ وہاں آپ بدھ کے مجسمے دیکھ کے حیران ہو جائیں، مندر دیکھ کے حیران ہو جائیں کہ کتنا خرچ کیا ہے. اور اسی طرح بہت پرانے دور میں، یعنی ہزاروں سال پہلے سے، وہ بھی ایک مذہب اور اس کے پیروکار اپنے آپ کو حق میں سمجھ. اسی طرح یعنی بدھ مذہب ہے، اسی طرح یدھ مت ہے، اسی طرح یہودیت ہے، اسی طرح نصرانیت ہے، اسی طرح دنیا میں اور بڑے بڑے فرقے ہیں، بعض جیسے دہریے ہیں، کیبنسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں. سب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب دیکھیں سوشلسٹ جو ہیں یعنی بالکل جو خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہم ٹھیک ہیں، ہمارا تو بالکل دو اور دو چار کی طرح سیدھی سی بات. اور اس کے بعد یہ حیرت کی بات ہے کہ مسلمان کہلانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام، نبی، امام الانبیاء ماننے والے، خاتم الانبیاء ماننے والے، بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اندر بھی اتنے فرقے پیدا ہو گئے. ان کے نام لیوا، حضور کے کلمے پڑھنے والے نام لیواؤں میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے ہیں، کہیں روافض ہیں، کہیں خوارج ہیں، کہیں نواصب ہیں، کہیں عباسیہ ہیں، کہیں اسماعیلیہ ہیں، کہیں آغا خانیہ ہیں، کہیں قادیانیہ ہے. اتنے فرق پیدا ہو گئے نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، کے بے حد و شمار، اور سب کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حق پہ. تو اس لیے پہلے انشاءاللہ اس اہم موضوع کو سننے اور سمجھنے سے پہلے آپ دماغ میں رکھ لیں کہ دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے دو باتوں کا دماغ میں اگر رکھ لیں کہ بھی ہم جو عقیدہ کر رہے ہیں تو اس عقیدے کے بارے میں ہم نے پوچھنا کس سے ہے. مثلا میں بیمار ہوں، پہلے میں یہ تو فیصلہ کروں نا میں نے کس ڈاکٹر سے علاج کرانا ہے، میں نے کس ہسپتال میں جانا ہے. اگر میں یہ بھی طے نہیں کر سکا تو پھر تو ٹھیک ہے، بیمار سوچتے سوچتے مر جائے گا. یا مذبذب ہو گیا کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. جس نے دوائی دی ایک دن استعمال کی تھی فائدہ نہیں ہوا, دوسرے کی شروع ہو گئی ایک دن استعمال کی فائدہ نہیں ہوا, تیسرے کی شروع ہو گئی ایک دن استعمال کی فائدہ نہیں ہوا, وہ تو معدہ نہ رہا بلکہ دواؤں کا مسودہ بن گیا. اب کوئی دوائی اس پہ کیا اثر کرے؟ تو اس لیے سب سے پہلے ہمارے دماغ میں, ہمارے اذہان میں, ہمارے افکار میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ کیا ہم خدا کو مانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے. ایک لوگ وہ بھی تو ہے نا جو خدا کو نہیں مانتے, ان کو الگ رکھتے, وہ تو خدا کے قائل ہی نہیں ہو, کہتے کوئی خدا نہیں. ہزاروں سال گزر گئے ہمیں آج تک نظر نہیں آیا تو خدا کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی عجیب بات ہے, یہ لوگوں نے خامخواہ ہمارے لیے ایک پرابلم بنائی ہوئی ہے, بلڈنگ ہم بناتے ہیں, پھول ہم لگاتے ہیں, گندم ہم اگاتے ہیں, فصلیں ہم اگاتے ہیں, ٹریکٹر ہم چلاتے ہیں, یہ اللہ نے پیدا کی ہے. اللہ میاں تو آئے نہیں, وہ ایک الگ ہیں, ان کو تو آپ رہیں, ان کا انشاءاللہ الگ موضوع ہے. لیکن جو لوگ خدا کو ماننے والے ہیں, جن کا عقیدہ ہے کہ خدا ہے, اور جن کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا ہی نے ہمیں پیدا کیا, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ ہی ہمارا خالق مالک ہے, تو اب ان کے لیے لازمی بات ہے کہ وہ تو پھر اللہ سے ہی پوچھیں گے نا, جو بنانے والا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا, کہ جی اس نے ہمیں کیوں بنایا. دیکھو نا اب ایک چیز بن رہی تھی ابھی راستے میں, تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا یہ کوئی سیدھی لگا رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں یہ تو اندر فلاں چیز بن رہی. تو اگر کوئی چیز ہمارے سامنے بنے گی تو ہم پوچھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ وہ کہ جی مارکیٹ ہے. بھائی یہ کیا بنایا؟ انہوں نے کہا جناب یہ مسجد ہے. بھائی یہ ساتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ پارکنگ ہے. تو ہر چیز کا کوئی مقصد تو ہے نا. تو اگر اللہ تبارک و تعالی کو ہم مانتے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہی اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور ہمیں پیدا کیا ہے اور ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے, تو پھر لازمن یہ فطری طور پہ ہمیں بغیر کسی دقت کے ماننا ہوگا کہ پھر ہمیں اسی سے ہی پوچھنا ہوگا کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور کن باتوں سے وہ راضی ہے, کن باتوں سے وہ ناراض ہوگا, اور اس نے ہمیں اپنے بارے میں عقیدہ رکھنے کی کیا ہدایت. یہ لازمی بات, فطری بات, اس کا کوئی انکار ہی نہیں کرتا. ہاں ایک آدمی خدا کو نہیں مانتا, وہ اللہ کی ذات کا ہی قائل نہیں ہے. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ مانتے تو ہیں لیکن انکار کرتے ہیں انادن, یعنی بطور اناد انکار کر دیتے ہیں. جیسے آپ سے کسی کا جھگڑا ہو, کوئی آدمی اس سے پوچھے کہ جی آپ کی یعنی کے بارے میں کیا ہے, اور نہیں بس ٹھیک ہے, حالانکہ وہ اندر مانتا ہے کہ یہ آدمی اچھا ہے, اچھا ڈاکٹر ہے, سمجھدار ہے, ماشاءاللہ بڑا انٹیلیجنٹ, لیکن ضد ہے. جیسے فرعون جانتا تھا کہ خدا ہے, یہ نہیں کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا نہیں. اسی لیے تو کہا نا ربکم الاعلی, یعنی رب کا تو وہ بھی قائل ہے, اور اسی لیے فوراً کا آمن تو بے رب موسیٰ و ہارون, جانتا ہی نہیں رب موسیٰ کو تو کیسے مانتا ہے, وہ جانتا تھا. اسی طرح قارون ہے, نمرود ہے, ابی جہل ہے, سب لوگ جانتے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے عقیدے کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم نے خدا کو مانا ہے, اللہ کو ہم نے مانا ہے, تو پھر اس کی رضا کی بات بھی اسی سے پوچھنی ہے, اور اللہ نے یہ کائنات, یہ نظام عالم جو بنایا ہے, یہ کیوں بنایا ہے, یہ بھی اسی سے پوچھنا ہے. اچھا اللہ سے پوچھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ہم براہ راست تو بات کر نہیں سکتے, نہ کوئی انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے. ہاں قیامت میں تو اللہ توفیق دیں گے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی رحمت سے اللہ کی زیارت ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک میں ہے, آپ نے فرمایا صحابہ سے, چودھویں کا چاند کھلا ہوا تھا, فرمایا کہ اس کے اندر کوئی شبہ ہے؟ انہوں نے کہا سننا چودھری کے چاند میں کیا شبہ ہو سکتا ہے, پہلی کے چاند میں تو شبہ ہو سکتا ہے, کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا, باریک ہوتا ہے, چودھری کا چاند تو ہر آدمی کو بوڑھوں کو بھی نظر آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم, تم بھی قیامت میں اپنے رب کو دیکھو گے, ولا تظلمون فی رؤیته, اور اللہ کی رؤیت میں تمہیں کوئی شبہ نہیں ہوگا, یعنی حقیقی حقیقی زیارت ہو, بالکل سچی صحیح زیارت. جیسے کہ ایک حدیث میں آیا قیامت کے دن اللہ کی دربار میں جب بندے پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تم نے بڑے اچھے عمل کیے ہیں دنیا میں، ماشاءاللہ تمہارے اعمال بڑے اچھے ہیں، لیکن تم نے یہ اچھے اعمال کیوں کیے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں جنت کی جو تعریفیں سنی کہ جنت ہے اور جنت میں نعمتیں ہیں اور جنت میں یہ انعامات ہیں، یہ اکرامات ہیں، اشجار ہیں، انہار ہیں اور نعم، تو میں نے تو میرا بولا پھر راتوں کو جاگ کے گزارا عبادت میں اور دن کو روزے رکھے تاکہ اللہ مجھے اس جنت پہ راضی ہو کے داخل کر دے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے، کیونکہ تم نے میری جنت کے لیے عمل کیا ہے، میں بھی راضی ہوں، جاؤ جنت میں داخل۔ اب دوسری جو آدمی آئے گا اللہ فرمائیں گے کہ آپ نے بھی بڑی محنت کی، بڑے اعمال کیے ہیں، کیوں کیے؟ انہوں نے کہا اللہ میاں میں نے جب جہنم کے بارے میں پڑھا نا کہ جہنم میں یہ اغلال ہیں، جہنم میں نعوذ باللہ ایسا پانی ہوگا کھولتا ہوا، جہنم کے ایسے طبقات ہیں، جہنم اتنی گہری ہوگی، جہنم میں ایسے طبقات و درکات ہوں گے، اللہ میاں پھر میں تو جہنم کے خوف سے راتوں کو سویا نہیں اور دن کو میں ہمیشہ بھوکا رہا، روزے رکھے ہیں۔ اللہ فرمائے کہ ٹھیک ہے میرے بندے تم نے بھی اچھی بات ہے، جہنم کے خوف سے، میرے عقاب کے خوف سے عمل کیا ہے، جاؤ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ، اپنے فضل سے میں تمہیں بھی جنت دے۔ اب تیسرا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بماذا عملت، تم نے کیوں عمل کیے اچھے؟ انہوں نے کہا یا اللہ حبا الیک و شوقا الیک، میرا اللہ نہ تو مجھے جنت کی طرف توجہ تھی نہ جہنم کا خوف تھا، مجھے تو تیری محبت تھی اور تیری رضا، میں نے تو صرف تیری محبت میں اور تیری رضا حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے کیا۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے، اور اللہ پھر اپنے حجاب ہٹا کے ان کو زیارت کرائیں گے اور اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ اللہ کی زیارت سے بڑی چیز، بڑی نعمت کیا ہو؟ اس لیے ہمیشہ اصولی سی بات ہے کہ اللہ سے ہم براہ راست بات نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں رویت نہیں ہو سکتی، تو اب ہم کیسے پوچھیں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس نظام عالم کو بنا کر، اس نظام دنیا کو قائم کرنے کے بعد، یہاں اپنی مخلوق بھیجنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا بتلانے کے لیے، اپنے فرامین کے صحت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور وہ سلسلہ نبوت حضرت آدم سے شروع ہوا اور سلسلہ رسالت حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور ختم ہوا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم پر۔ یہ سارے پیغمبر کیوں آئے؟ اسی لیے تو آئے کہ ہمیں بتائیں، کیونکہ پیغمبروں کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے وحی کے ساتھ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ وحی بھیجتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مامور فرماتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ رسول بن کے آتے ہیں، اللہ کا پیغام لاتے ہیں اور اللہ کے احکام کو پہنچانے کے پابند ہوتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر پھر امتوں کو دعوت دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے۔ اسی لیے یہ سلسلہ قائم کیا گیا کہ اللہ نے کتابیں بھیجی، اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ اب کتاب لانے والا پیغمبر کے پاس کون ہے؟ فرشتے بھیجے گئے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یعنی آپ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان، کیوں؟ اگر فرشتے میں ایمان نہیں تو کتاب لانے والا تو فرشتہ ہے، اور فرشتہ جو لایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر کتاب پر ایمان، اور وہ کتاب کس پہ لائی گئی ہے؟ اللہ کے پیغمبر پہ، تو لازم بات ہے کہ رسول پہ ایمان۔ اور یہ سارا نظام کیوں بنایا گیا؟ وہ بالیوم الاخر، تاکہ آخرت پر ایمان ہو کے وہاں سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا، اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بھلائی بھلائی ہے اور یہاں برائی برائی ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج، یعنی آپ دیکھیں گے مسجد اقصی سے لے کر ہند تک ہر جگہ مسلمان جل رہا ہے، یعنی آپ ذرا نظر دوڑائیں کہ اقصی کہاں ہے اور بابری مسجد کہاں ہے، عرب کہاں ہے اور ہند کہاں ہے، یہود کہاں ہے اور حلود کہاں ہے، لیکن ہر جگہ مسلمانوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے، انہیں روندا جا رہا ہے، ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے، یعنی ایک ماں فریاد کرتی ہے کہ خدا کے لیے میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں حاملہ ہوں، رحم کرو۔ کہتے ہیں ہاں بالکل رحم کرتے ہیں، پیٹ چیر کے بچہ باہر پھینکتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا؟ بھئی خدا کے نام لیوا ہے، 90 مسجدیں جو ہے ملیا میز کر دی گئی، 10 مسجدوں کو مندروں میں بدل دیا گیا، یہ آخر کیا ہو رہا؟ کہ جب بھی گرتی ہے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اگر بات کیا ہے کہ کافر بڑے آرام سے ہیں، وہ دندرا رہے ہیں، یعنی وہ کسی کے غلیل سے مارے ہوئے ایک ڈھیلے کا جواب جو ہے ٹینک سے اور F-16 سے دیتے ہیں، اور مسلمان ہر جگہ کچلا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ اور کچھ نہ ہو، چلو ہم برے ہیں، بڑے خراب ہیں، لیکن نام تو اللہ کا لیتے ہیں، مسلمان تو کہلاتے ہیں۔ تو اسی لیے اب آپ عقیدے کے پہلے لفظ پہ آ جائیں کہ نومن بالقدر خیر ہی و شر ہی، نومن بالقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، اللہ ہمارا تیری تقدیر پہ ایمان ہے، خیر بھی تو بھیجتا ہے اور شر بھی تیری طرف سے آتا ہے، لیکن ادب کا تقاضا ہے کہ خیر تیری طرف منسوب کریں گے، شر کی نسبت تیری طرف نہیں کریں گے، ورنہ ہر چیز تو تیری طرف سے۔ اور یہی وہ ادب ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ کے قرآن میں ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، لیکن جب بیماری کا ذکر ہے کہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتے ہیں، یعنی بیماری اپنی طرف نسبت، حالانکہ بیماری بھی تو اللہ دیتے ہیں، لیکن طریق ادب یہی ہے۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ نومن بالقدر خیر ہی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی تقدیر کا فیصلہ ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالی، کیونکہ خیر و شر اسی کے ہاتھ میں، تو جس کو ہم تباہی سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم زوال سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم موت سمجھ رہے ہیں، جس کو ہم ہلاکت سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے علم میں کیا ہے۔ تو اس لیے عقیدے میں ہم نے پڑھا نومن بالقدر خیر ہی و شر ہی من اللہ، سب اللہ کی طرف، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی مگر جو اللہ نے لکھا، آمنا باللہ۔ تو ابھی اگر دنیا میں بھی یہ ہو کہ کفر دندناتا رہے، مسلمان ضعیف رہے، تو آخر فیصلہ کب ہوگا؟ فرمایا والبعث بعد الموت، کہ جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اصل یہ دنیا تو بالکل دار العمل ہے، یہ تو شے ہی کوئی نہیں، اصل تو دار الجزا، یہ تو چند روزہ دنیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر و منزلت، قدر جناح بعوضت، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لما سکا منہا، تو کافر کو تو ایک شربت مائن، ایک پانی کا گھونٹ بھی اللہ نہ دیتے، دشمن کو کون دیتا ہے؟ لیکن چونکہ اللہ کے ہاں یہ چیز ذلیل ہے، ہمارے نزدیک چونکہ بڑی اہمیت رکھی ہے، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک ذہن میں بات رکھ لیں کہ جب بھی عقیدہ مسلم کی بات ہوگی، عقیدہ اسلام کی بات ہوگی، جب بھی عقیدہ صحیح کی بات ہوگی، تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ اس کا ہمارے لیے ہوگا، ہمارے لیے دلیل کیا ہوگی، مستند کیا ہوگا، یا اللہ کا قرآن ہوگا یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اصل مرجع جو ہے، ویسے علماء کے نزدیک 4 مراجع ہوتے ہیں جن کا ذکر کتابوں میں کیا جاتا ہے، کہ ایک مرجع جو ہے کتاب اللہ، اور دوسرا ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا ہے اجماع امت، اور چوتھا ہے قیاس۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اجماع امت کا تعلق اور قیاس کا تعلق بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ قیاس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ قرآن و سنت کی کوئی مثال دیکھ کر اس پر اس کو منطبق کرنا، قیاس کرنا، کہ بھئی ہمارے پاس مسئلہ تو ہے نہیں، لیکن اسی قسم کا ایک مسئلہ پہلے موجود ہے تو یہ بھی ہے تو اسی طرح کا، تو لہذا اسی پہ قیاس کر دیا گیا۔ جیسے مثلا مسلمانوں کے سامنے ایک بات آ گئی کہ بھی کسی آدمی کا خون جو ہے دوسرے آدمی کو لگا دیں کیا جائز ہے؟ وہ اس کا خون ہے یا اس کا خون ہے؟ یہ تو ہماری علمی تحقیق ہے کہ بلڈ ملتا ہے، گروپ ملتا ہے، فلاں ملتا ہے، معنی یہ ہے کہ کیا کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کو خون لگا دینا، یا یوں سمجھیں ایک اور ذرا آسان سمجھ لیں کہ کسی عورت کو کسی مرد کا خون لگا دینا، عورت اور ہے مرد اور ہے اجنبی ہے لیکن اس کو ہم خون دے رہے ہیں، اچھا اتفاق سے کسی عورت کا گروپ مل گیا اس کا بلڈ لے کے مجھے دے رہے ہیں، وہ اجنبی ہے میں اجنبی ہوں. تو اب یہ خون لینا جو ہے اس کا ٹرانسفر کرنا جو ہے تو یہ سرکار کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں تو تھا ہی نہیں. تو اب جب علماء کے سامنے یہ مسئلہ آئے گا تو وہ بیچارے کہاں سے تلاش کریں. اسی لیے بعض لوگ غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں اور جی قیاس قیاس حنفیوں نے قیاس لگا رکھا ہے. سب سے پہلے قیاس تو ابلیس نے کیا تھا. سب سے پہلے قیاس جو ہے وہ تو ابلیس نے کیا تھا کہ جس نے کہا کہ جی آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. آگ مٹی سے زیادہ بہتر ہوتی ہے, مٹی مٹیالی ہوتی ہے, آگ روشن ہوتی ہے, آگ ذریعہ حیات ہے, علامت حیات ہے, اور مٹی جو ہے وہ برودت والی چیز ہے, علامت موت ہے, تو میں اس کو کیوں. تو اس نے قیاس لڑایا تھا تو اس لیے وہ کہتے ہیں یہ قیاس قیاس جو فقہی لوگ کرتے ہیں فقہ والے یہ تو بالکل نعوذ باللہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا تھا. لیکن میرے عزیز ابلیس کی بات اس لیے مردود تھی کہ وہ قرآن کے مقابلے پہ کیا تھا, اللہ کے حکم کے مقابلے پہ کیا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو بس, پھر کیا اس کا کیا مطلب. بات کو سمجھیے, ایک بات دماغ میں الجھا دی جاتی ہے. دیکھو جی ابلیس نے بھی یہی کیا تھا کہ انا خیر, یہ بھی یہی کرتے ہیں فقہ والے کہ یہ مسئلہ یوں ہے اور یہ مسئلہ یوں ہے اور یہ مسئلہ یوں ہے, تو اس میں یہ دلیلیں نکالتے ہیں اور پھر قیاس لے آتے ہیں اور استحسان لے آتے ہیں اور اللہ کے نبی کی ظاہر حدیث کو چھوڑ کے اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں یہ سب سے پہلے. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں حکم صریح ہے, اللہ نے حکم دیا تھا کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, جب میں آدم علیہ السلام روح ہوں تو سجدے میں گر جاؤ. اس لیے اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد, تمہیں کسی نے منع کیا ہے, ہم جبکہ میں نے امر تو کا تمہیں حکم دیا ہے. حکم کے مقابلے پر یاد رکھو, جب حکم قرآن میں آ جائے یا حکم فرمانے رسول میں آ جائے تو وہاں قیاس نہیں ہوتا, وہ تو حکم ہے, نص موجود ہے, بات ختم ہو گئی. قیاس کو وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں قرآن میں ہمیں مسئلہ نہ ملے, حدیث رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسئلہ نہ ملے اور مسئلہ پیش آ جائے کہ بلڈ دینا ہے, اور آج کل بلڈ دینا جو ہے وہ اتنا ضروری ہو گیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو سکتا, کسی کی زندگی نعوذ باللہ بظاہر اسباب کی حد تک یعنی بچانے کے لیے جدوجہد بھی نہیں کی جا سکتی, تو اب کیا کریں گے. تو علماء نے اس کو قیاس کیا دودھ پر کہ اگر ایک ماں دوسرے کے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور دودھ بھی اس کے میدے میں اور عروق میں جانے کے بعد خون ہی بنتا ہے, تو اس کا معنی یہ ہے کہ پھر خون بھی دیا جا سکتا ہے. اگر دودھ دیا جا سکتا ہے تو پھر خون بھی دیا جا سکتا ہے. تو انہوں نے قیاس, یہ ہوتا ہے قیاس. جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھی حضور کے زمانے میں تو اور بات تھی کہ پہلے تو لوگ گناہ کرتے ہی نہیں تھے, اگر کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی, کسی نے کوئی شراب پی لی, نشے میں آ گیا بےچارا, تو وہ پکڑا گیا تو جی 40 بیعت مار دو. اچھا وہ بیعت بھی کیا ہوتے تھے کہ ایسے بس ایسا ایسا مار دو. اچھا کوئی آدمی تو ایسے رومال کو ایسے لپیٹ کے بیعت بنا کے مار دیتا تھا. کیوں؟ مقصد تو یہ ہوتا تھا کہ عامت الناس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو شرابی سمجھ کے حد ماری جائے, اس کے لیے یہی سزا کافی تھی. بیعت کو آگ لگائے وہ تو مر جاتا تھا. یہ تو آج لوگ بڑے بڑے بہادر ہیں نا, ٹکٹکی پہ کھڑا کر کے کوڑے مار دو پھر بھی اتر کے کہتے ہیں جی کیا ہوا. اس وقت تو شریف لوگ تھے, ان پر تو صرف الزام ہی لگ جاتا تھا نا, نعوذ باللہ کسی گلی میں, تو وہ تو محلے چھوڑ کے شہر چھوڑ کے نکل جاتے کہ بھئی اس علاقے میں مجھ پہ الزام لگ گیا ہے, میں کیسے رہوں. اور جس کو سزا مل جاتی تھی وہ تو جیتے جی مر جاتا تھا, یعنی نعوذ باللہ وہ تو بدنام ہو جاتا ہے. سزا یافتہ ہے, سزا یافتہ ہے, شرابی ہے, شرابی ہے, اس کو کوڑے مارے گئے. لیکن یوں جو ہم حضور کے زمانے سے دور ہوتے گئے, لوگ بگڑتے گئے, تو حضرت عمر نے کہا صحابہ سے کہ اب تو وہ 40 ایسا ایسا والے جو کوڑے ہیں نا, چھڑے مار لیا, اس سے کچھ نہیں بنتا, یہ لوگ نہیں چھوڑتے, ان کے لیے تو اب سخت سزا چاہیے. تو سب نے سر جوڑ کے فیصلہ کیا. کسی نے کہا کہ چلو جی وہ 40 مارو لیکن زور سے مار دو, کسی نے کہا نہیں 50 کر دو, کسی نے کہا جی 60 کر دو. بہرحال اپنی اپنی رائے چلتی رہی. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا فرماتے ہیں. انہوں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کو 80 کوڑا. حضرت عمر نے فرمایا کہ بھی 80 کوڑے کیوں مارے جائے حضرت علی، دلیل کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ من شرب سکر ومن سکر حضا، آپ نے فرمایا جو شراب پیے گا لازمی بات ہے نشہ ہوگا، جب نشہ ہوگا تو بکواس کرے گا، نشہ ہوگا تو جو مرضی آئی پھر کہتا رہے گا. اور اللہ نے قرآن میں کسی پر ناجائز تہمت لگانے کی سزا جو ہے وہ 80 کوڑے رکھی ہے قذف المحصنات میں. تو یہ بھی تو جب نشے میں ہوگا جو مرضی ہے کہتا رہے گا، کسی کو ماں، کسی کی بہن، کسی کو سب شروع کر دے گا. تو اس کو اسی سزا پر ہم اندازہ کر لیتے ہیں. تو اس کا معنی یہ تھا کہ اس سزا پر قیاس کیا کہ جو آدمی ناحق تہمتیں لگا رہا ہے وہ بھی تو عقل والی بات نہیں کر رہا نا، اور شرابی جب عقل میں نہیں ہوگا تو وہ بھی تو وہی باتیں کرتا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے قیاس نفس کے مقابلے پہ، نعوذ باللہ، وہ کون جائز سمجھتا ہے؟ جب قرآن میں نفس ہے، یہ حدیث مبارک میں نفس ہے، اللہ کے نبی نے واضح کر دیا تو پھر کسی کو قیاس کی کیا طاقت ہے؟ پھر اس میں اجماع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اجماع بھی تب ہوتا ہے، یاد رکھو، کہ ایک مسئلے کی اصل تو موجود ہے لیکن اس کی وہی ترتیب موجود نہیں. جیسے کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ تراوی پڑھ رہے ہیں رمضان میں، تراوی تو حضور نے بھی پڑھائی 3 رات، تو مانا ہے کہ تراوی پڑھانا تو سنت ہے، ثابت ہو گیا کہ حضور پاک نے پڑھائی. اور پھر 4th رات حضور تشریف نہ لائے، اس کی بھی وجہ دی، حضور نے فرمایا کہ اگر میں آ جاتا تو اللہ آپ ہمیشہ کے لیے میری امت کے لیے فرض کر دیتے تو پھر میری امت کے لیے مشکل ہو جاتی. تو ورنہ اس کا پڑھنا تو حضور سے ثابت ہو گیا. اب حضرت عمر نے صرف یہ دیکھا کہ بھی کوئی آدمی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر کھڑا ہے. انہوں نے فرمایا کہ لو جماعتہم علی قاری واحد، کہ اگر میں ان کو ایک قاری کے پیچھے کھڑے کر دوں تو سبحان اللہ جماعت بھی بڑی ہو جائے گی اور سارے قرآن پاک کو بھی سنیں گے. تو حضرت نے حکم دیا کہ ابی ابن کعب جو اقرا تھے صحابہ میں، وہ امام بنے، وہ تراوی بنایا، وہ سب کٹھے ہو جائے. اچھا، سب صحابہ نے حضرت عمر کی بات کو مان لیا، کسی نے اعتراض نہ کیا، تو خلیفہ راشد کی سنت بھی ہو گئی اور اجماع بھی ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصل بنیاد کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر تیسرا درجہ کیا ہے؟ اجماع. اور چوتھا درجہ کیا ہے؟ قیاس. لیکن اجماع و قیاس بھی پھر کتاب و سنت کی طرف لوٹ آئیں گے. تو لہذا مرجع کیا رہے گا؟ قرآن رہے گا یا فرمان رسول عربی رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب اسی طرح ایک اور بات سمجھ لیں کہ بعض چیزیں ہیں کہ روایت تو ملتی ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ خبر واحد ہے، یعنی ایک صحابی نے خبر عطا فرمائی، وہ بھی ہمارے لیے آنکھوں پر تو حدیث رسول ہے. لیکن ایک حدیث مبارک ہے جو بالکل متواتر ہے، تواتر ہے، یعنی ماشاءاللہ اس صحابی نے بھی روایت کی، اس نے بھی روایت کی، اس نے بھی روایت کی، اس نے بھی روایت کی، پھر تواتر چلا آ رہا ہے ماشاءاللہ. تو اس لیے اب دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ وہ جو ہے تواتر سے متواتر ثابت ہے یا قرآن کی آیت سے، وہ تو قطعیات کہلائیں گے، یقینیات اور قطعیات. کہ بھئی یہ حکم تو یقینی، اس میں تو کوئی زبر دیر بھی اونچی نیچی نہیں کر سکتا. اور اگر متواتر کے درجے پہ نہیں پہنچی اور نفس میں ہمیں کوئی چیز نہیں ملی تو پھر وہ ذنیات میں آئے گی. ذنیات پر بھی عمل ہوتا ہے، یاد رکھیں. یہ نہ ہو کہ ہر ذن جو ہے نعوذ باللہ باطل ہوتا ہے، کبھی تو ذن بمعنی یقین بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ، ان کو یقین تھا کہ ہم نے رب کو ملنا ہے. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، کہ مجھے یقین تھا کہ مجھے رب کے پاس جانا ہے. لفظ زن لیکن یقین کے معنی میں، اور کبھی زن زن کے معنی ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر لوگ جو ہیں کیا کرتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل تو ہے نہیں، انہوں نے تو خود نام رکھے، ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس. اور دوسری جگہ فرمایا ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ لوگ تو محض اپنے تخیلات توہمات پہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور اس قسم کے تخیلات توہمات جو ہیں وہ تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اس لیے یہ ظن الگ ہے. ایک وہ ظن ہے کہ ہمیں جیسے ہم نماز میں بھول گئے تو ظن پہ عمل کریں گے، ہم راستے میں جا رہے تھے, کعبہ شریف نہیں ملا, اندھیری رات ہے, سمجھ نہیں آ رہا, تو ظن غالب پہ عمل کریں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو اب جو بات اور جو بحث اور جو چیز ہم الحمدللہ اپنے دروس کی ابتدا کرنے والے ہیں یعنی عقیدے کی, تو اس کے ثبوت کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ نص ہوگا اور یہ حدیث متواتر قطعی ہوگی, قطعی یہ ثبوت ہوگی جس کے اندر کسی قسم کی کوئی بات کا احتمال نہیں ہوگا. عقیدہ ایسی بات نہیں ہوتی کہ ضعیف روایت بھی بندہ پیش کر دے. تو جب ضعیف روایت عقیدے میں پیش نہیں کر سکتا تو پھر یہ کہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے تو اس سے عقیدے ثابت نہیں ہوتے. یہی وہ بنیاد ہے, وہ دھوکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پہ رحمت فرمائے کہ آج دنیا میں کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ شرک میں مبتلا ہیں, وہ بدعات میں مبتلا ہیں, اور سمجھتے یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, جیسے کہ اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, کہ دعویٰ ایمان کا ہے لیکن مشرک. اس لیے ایک بات تو یہ رکھیں, سب سے پہلے چونکہ ہمیں پیدا ہی اللہ نے کیا ہے تو پوچھنا اللہ سے, اللہ نے کن کو بھیجا ہے پیغمبروں کو, اللہ نے ان کے ساتھ کیا بھیجا ہے کتاب کو. تو اب جب عقیدے کی بات ہوگی یا تو اللہ کے قرآن کی نص ہوگی یا فرمان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حدیث مبارک جو متواتر ہے اور قطعی ثبوت ہے اور قطعی دلالت ہے, ورنہ تو ہر حدیث ہمارے آنکھوں پر, جیسے کہ محدثین ضعیف حدیث کو بھی فضائل اعمال میں لے لیتے ہیں, لیکن فضائل اعمال الگ چیز ہے اور اس بات عقیدہ الگ. تو ایک تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ لیں اور دوسری بات یہ یاد رکھ لیں کہ سب سے جو مسئلہ ہے بڑا وہ تو سارے قرآن کو آپ پڑھ جائیں نا انشاءاللہ, اللہ پڑھنے کی توفیق دے, غور و فکر کی توفیق دے, ترجمے کے ساتھ پڑھنے سمجھنے کی توفیق دے, آپ دیکھیں گے کہ سارے قرآن میں الف سے لے کر یہ تک جو ہے صرف تین مسائل. سارے قرآن پاک پہ جب آپ نظر ڈالیں گے, سارے قرآن کی تفاسیر پہ آپ نظر ڈالیں گے, تو ان کو کہتے ہیں مسائل مہمہ یعنی بڑے اہم مسئلے. اچھا اسی کو بعض علماء کے اصطلاح میں یہ بھی کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات, کہ بھی وہ تین مسئلوں پر ایمان لانا, اور بعض علماء اپنی اصطلاح میں اسی کو الاصول الثلاثہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تین جو بنیاد ہیں اصول ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن میں یہ تین مسئلے آپ, ان تین میں سب سے پہلا کیا ہے الہیات معنی توحید. اب جب توحید کا بیان ہوگا لازمی بات ہے کہ توحید کی ساری قسمیں آ جائیں گی. اب جب توحید کا بیان ہوگا صاف بات ہے کہ شرک کی نفی ہو جائے گی. اب جب توحید کا بیان ہوگا تو صاف بات ہے کہ اس میں دلائل ہوں گے. اب جب توحید کا بیان ہوگا جہاں شرک کی نفی ہوگی تو اس پر دلائل ہوں گے. تو ایک تو مسئلہ سارے قرآن میں, ابھی آپ ذرا اگر آپ کو اللہ نے پڑھنے کی توفیق دی نظر دوڑائیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ الہیات توحید, اور اسی مسئلہ توحید کی اہمیت کو دیکھیں کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی اور 53 سال کی عمر میں آپ نے ہجرت فرمائی. 13 سال تک مکہ مکرمہ میں کوئی شریعت کا حکم نہیں آیا ماں سوا توحید, تمام شریعت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئی. آخری 10 سالوں تمام شریعت کے احکام, شرائع, فرائض, حدود, قصاص, احکام, نکاح, طلاق, نماز, روزہ, حج, سب مدینہ. 13 سال تک حضور پاک نے صرف ایک بنیادی مسئلوں پہ زور دی. تو مسئلہ توحید کی اہمیت کا اسی سے آپ اندازہ لگا. تو سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید. جب توحید آئے گی تو اس میں پھر توحید ربوبیت بھی آئے گی, توحید الوہیت بھی آئے گی, توحید بن اسماء و صفات بھی آئے گی, اور ان کا مشرکین کا جو اعراض ہے ان کا رد بھی آئے گا, اس پہ ادلہ بھی آئیں گے. اور نمبر 2 جو مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ نبوت و رسالت, کہ انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت پر ایمان لانا. تو جب انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت سے ایمان کا مسئلہ آئے گا تو منکرین نبوت اور منکرین رسالت کا رد بھی آئے گا, انبیاء کی نبوت اور انبیاء کی رسالت کا اس بات بھی آئے گا, اس میں دلائل بھی آئیں گے. تو دوسرا مسئلہ ہوا نبوت اور رسالت. اور تیسرا مسئلہ ہے معاد. معاد کا کیا معنی؟ یعنی آخرت پر ایمان. کہ بھئی اور پھر جب معاد کو مسئلہ آئے گا تو پھر اس میں صرف ایک بات نہیں آئے گی, پھر اس میں ہمارا مرنے کے بعد اٹھنا آئے گا, جنت آئے گی, جہنم آئے گی, صراط آئے گی, حساب آئے گا, میزان آئے گا, پھر اس کی ساری تفصیلات آئیں گی, پھر اس کے لیے دلائل آئیں گی اور منکرین پہ رد آئے گا. تو قرآن کے سب سے بڑے اہم مسائل جو ہے وہ تھی. باقی تو احکام ہیں, باقی تو قصص ہیں. اللہ نے انبیاء کے قصص بیان کیے, اللہ نے اقوام صالحہ کے قصص بیان کیے, اللہ تبارک و تعالی نے اس میں احکام عطا فرمائے, اللہ نے اس میں حدود کا بیان فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو ہمارے عبادات بدنیہ تھی, عبادات مالیہ تھی, عبادات مشترکہ بین المال والبدن تھی, ان کا ذکر فرمایا ہے. لیکن بنیاد جو ہے, اس لیے کوئی بھی آپ سورت دیکھ لیں, جب بھی پڑھیں گے نا, اول میں, اوسط میں, آخر میں, لازمن کسی نہ کسی ان تین مسئلوں میں سے کوئی مسئلہ آ جائے. تو اس لیے یعنی اندازہ فرما لیں کہ سب سے اہم مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی توحید. اور اس کے ساتھ دوسری بات کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے توحید کے خلاف جو شرک کی بنیاد پڑی ہے وہ یہ بھی بہت پرانی ہے, حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ شرک کی کئی قسمیں, لیکن جو سب سے پرانا شرک ہے وہ ہے بتوں کی پوجا, اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع. پھر جوں جوں دور آتا گیا اس کی شکلیں بدلتی گئیں, ترقیاں ہوتی گئیں ہوتی گئیں ہوتی گئیں ہوتی گئیں, حتیٰ کہ وہ دور بھی آ گیا کہ اللہ کے کعبے میں بھی بت, اللہ کے گھروں کو بھی نعوذ باللہ بت خانے میں بدل دیا گیا. کہاں خدا کا کعبہ اور کہاں بت. تو اس لیے یہ شرک کی بیماری جو ہے یہ بھی بہت پرانی ہے, کیونکہ جب سے توحید چلی ہے لازمی بات ہے کہ پھر باطل تو ہے نا. جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, اللہ نے آدم کو اتارنا چاہا تو آخر شیطان تو پھر ہے نا, کیونکہ یہ تو نظام فطرت ہے, یہ تو سنت اللہ ہے کہ جب تک تضاد نہ ہو, تقابل نہ ہو, چیز واضح نہیں ہوتی. یعنی اگر رات نہ آئے تو دن کو کون پوچھتا ہے, اگر دن نہ آئے تو پھر رات کی کیا قیمت ہے. تو لازمی بات ہے کہ نور بھی ہے, ظلمت بھی ہے, حق بھی ہے, باطل بھی ہے, صدق بھی ہے, کذب بھی ہے. جب توحید ہے آگے شرک ہے, تو اسی لیے تو پھر پرکھنا ہوگا کہ کس نے توحید کو اپنایا اور کون مشرک بن گیا. اسی لیے سب سے پرانی بات جو ہے تو یہ. اب اس کے بعد دیکھیں کہ شرک کے پھر اقسام بنتے گئے, اور سب سے زیادہ فتنے جو ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے کے بعد پھیلانے والے کون ہیں, وہ یہود. ذرا یہ سارا منظر انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے, تاکہ پھر آگے جب اللہ کو منظور ہے, اللہ توفیق دیں گے, بات شروع ہوگی تو سمجھنے میں اللہ کی رحمت سے آسانی ہوگی. پھر یہود نے دراصل جتنے پھرا کے باطلا ہے نا, ان کی بنیاد جب بھی آپ کری دیں گے, ڈھونڈیں گے تو یہود پیچھے ملیں. انہوں نے شرک کے اپنے اقسام نکال لیے کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا, نصارا نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لیا, اور یہودیوں نے پھر اسلام کو نقصان دینے کے لیے جب یہ دیکھا کہ اسلام پوری دنیا پہ غالب آ رہا ہے, کہ اسلام تو پھیلتا چلا جا رہا ہے, پر جہاں سے صحابہ گزر جاتے ہیں لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. یعنی بعض اوقات تو لڑائی نہیں کرنی پڑتی. آج آپ دیکھیں کہ ہم کتنے مسلمان ہیں, لیکن حضرت عمر کو تو بغیر لڑائی کے بیت المقدس کی پادریوں نے چابیاں سپرد کر دی. تو جب ان لوگوں نے, یہودیت نے یہ دیکھا کہ اسلام 22 لاکھ مربع میل پہ چلا گیا ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسلام کو کمزور کرنے کے لیے, اسلام کی طاقت کو ہلاک کرنے کے لیے, مٹانے کے لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا, مسلمان بن گئے, اور اندر پھر انہوں نے فرقے پیدا کیے. اسی جگہ انہوں نے روافض کو پیدا کیا. اور پھر روافض کا کیا عقیدہ بنا؟ ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ائمہ جو ہے وہ تو خود عالم الغیب ہیں، ہمارے ائمہ جو ہیں وہ تو حلال حرام کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ائمہ جو ہے وہ تو ساری دنیا کا نظام ان کے ہاتھ میں. کہیں خوارج کو پیدا کیا، کہیں نواسب کو پیدا کیا. اسی طرح پھر یہ فرقے بنتے گئے بنتے گئے بنتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے. اور ہماری بدقسمتی کے لیے ہمارے انڈو پاک میں، یعنی ہمارے ایشیا کا جو علاقے ہیں، ان پہ جب اللہ رحمت فرمائے انگریز نے آ کر تسلط جمایا اور جنگ 1857 میں جب جنگ آزادی لڑی گئی تو وہاں بھی انگریز، چونکہ ابلیس سیاست کا وہ ابلیس ہے، تو اس لیے اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ یہ علاقے جو ہیں یہ تو انتہائی مذہبی علاقے ہیں، جب تک یہاں مذہبی انتشار نہیں ہوگا ہم یہاں حکومت نہیں کر سکیں گے. تو اس نے پھر اپنے کام کے لیے اس نے مولویوں کو بھی خریدا، مفتیوں کو بھی خریدا، بڑے بڑے سکالرز کو بھی خریدا، بڑے بڑے پیروں کو بھی خریدا، اور سب کے ذمے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگائیں، ان کو جاگیریں دی، کسی کو شمس العلماء کا خطاب دیا، کسی کو سر کا خطاب دیا، کسی کو مخدوم الملک کا خطاب دیا، اور ساتھ جاگیریں اور انعام اور پروانے اور راہداریاں اور بڑے بڑے اور اپنی دربار میں کرسیاں پیش کی. اور ہماری بدقسمتی سے پھر انہوں نے اللہ کی توحید کو یہاں مٹانے کے لیے ایک زور رکھا، کیونکہ کفر کا مقابلہ کرنے والے موحد تھے. اتفاق کی بات یہی تھی کہ انگریز کا مقابلہ کرنے والے جو علماء تھے وہ موحد تھے. اس لیے پھر وہابی وہابی پھر وہابی نجدی، یہ ان کا بھی قصور کیا تھا کہ یہ موحد تھے اور قرآن کو سینے سے لگائے ہوئے تھے. تو ان لوگوں نے پھر ان کے خلاف تکفیر کی، توپ خانے کھول دیے اور الزامات کے ڈھیر لگا دیے، اور اللہ معاف کرے محبت میں اور غلو کی عقیدت میں ڈال کر ان کو مشرک بنانا شروع کیا. یعنی آپ اندازہ کریں گے کہ 1857 کی جنگ میں 13,000 علماء کو پھانسی پہ لٹکایا گیا ہے، 13,000 علماء. اور بعض علماء کا چمڑا جو ہے وہ اتارا جاتا تھا جیسے جانور کا چمڑا اتارا جاتا ہے، جیسے آپ بکرا ذبح کرتے ہیں تو چمڑا اتارتے ہیں، اس کا چمڑا اتارا جاتا، اور چوک میں پھانسیوں پہ لٹکائے جاتے تھے. اور اس وقت جو مشرک تھے وہ انگریز کی حکومت کو ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ دار الاسلام ہے، انگریز کی حکومت تو بالکل امن ہے. ان نے کتابیں لکھی باقاعدہ، اعلام الاحلام بان الہندوستان دار الاسلام دار السلام. ان لوگوں نے کتابیں لکھی، ان کی تائید کی اور اہل توحید کو مروا دیا. ان کا جرم کیا تھا کہ اللہ کی توحید، ان کا جرم کیا تھا اتباع قرآن و سنت. تو اس لیے ہمارے ہاں پھر یہ جو چیز تھی شرک اور بدعات یہ زیادہ پھیلے. اور دوسری وجہ کیا تھی؟ ہندو کا قرب، کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے ساتھ کٹے رہتے. یہ تو اب دنیا نے فسادات کے ذریعے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پھر پھر قواریت کو ہوا دی ہے، ورنہ تو مسلمان ہندو کٹھے رہتے تھے، کٹھے اٹھنا کٹھے بیٹھنا شادیوں میں آنا ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا، نہ کوئی جنگ نہ کوئی جھگڑا نہ کوئی بات. تو وہ جو ہندوانہ تہذیبیں تھیں، وہ ان کا دیوی دیوتاؤں کو پوجنا، ان کے آگے ہاتھ باندھ کے بنتی کرنا، ان کے سامنے کھڑے ہو کے بھجن گانا، ان کے گلے میں جا کے پھولوں کے ہار ڈالنا، ان کے جا کے جناب پرشاد تقسیم کرنا، یہ ساری لعنتیں جو تھی پھر ہم مسلمانوں میں بھی آتی. یہ آج تک آپ نے دیکھا ہے نا جی کہ عورت کو جو ہے شادیوں میں سرخ کپڑے پہنانا، اور بیچارے دولہے کو جو ہے وہ لمبے لمبے ہار باندھنا، اور اس کے ہاتھوں میں اور گلے میں سرخ رنگ کا دھاگا باندھنا، اس کو لوہے کا بیت پکڑانا، اور دلہن جہاں بیٹھے اس کے نیچے لوہے کی چھری رکھنا، اور اس کا بستر جہاں بچھایا جائے اس میں گھوڑی کی لگام نیچے رکھ دینا، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں تھیں. وہ بدا وہ محدثات وہ شرک جو تھا نعوذ باللہ وہ مسلمانوں میں بھی داخل. الا قلیل من عبادی الشکور. تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ اللہ کی توحید ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جن و انس کو کیوں پیدا کیا ہے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے تمہیں کسی روزی کمانے کے لیے, پیسے کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اور جیسے بعض روایات سابقہ کتب میں آتی ہیں کہ یا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت رزقك فرزقك فلا تتعب, کہ اے ابن آدم میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, تو لہب و لعب میں وقت نہ گزار, اور تیرے رزق کو میں نے تقسیم کر دیا, معین کر دیا, اور جو میں نے لکھ دیا ہے وہ چاہے پہاڑ کے بھی نیچے ہو تمہیں ملے گا, اس لیے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈال, اسباب کی حد تک محنت کر, باقی ہر چیز مجھ پہ چھوڑ دے. تو اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا اور عبادت ہم کیسے کریں, ہمیں کیا پتا کون سکھلائے گا. تو عبادت کرنے کا طریقہ, اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا طریقہ, اور عبادت میں کون سے فرائض ہیں, واجبات ہیں, کون سے سنن ہیں, یہ سب کون بتلائیں گے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری آیت میں فرمایا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے, اللہ کا امر ہے, اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے کس لیے, اللہ تعبدو, کسی کی عبادت نہ کرو مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی, وہی معبود برحق ہے. وبالوالدین احسانا, اپنے والدین سے بھلائی کا معاملہ کرو. اللہ نے ہر جگہ ہمیں یہ حکم دیا, اور یہ حکم لانے والے کون ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اہم چیز کیا ہے, توحید ہے. اور یاد رکھنے کے توحید کی تین قسمیں ہیں, توحید الوہیت ہے, توحید ربوبیت ہے, توحید بالاسماء والصفات ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صرف اس بات کرو گے تو مسلمان نہیں بنو گے, صرف نفی کرو گے تو مسلمان نہیں بنو گے, اس بات اور نفی دونوں ہوں گے کہ غیر اللہ کی نفی ہوگی اور اللہ کی الوہیت کا اس بات ہوگا. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وما علینا الا البلاغ.
برادران اسلام, واجب الاحترام بزرگوں, دوستو, بھائیوں, عزیز نوجوانوں, الحمدللہ آپ کی اس مسجد مبارک میں اور اس مقام مبارک میں سلسلہ دروس جو ہے اللہ کی رحمت سے آج اس کا دوسرا درس ہے. اور یہ سلسلہ دروس جو ہے انشاءاللہ یہ عقیدے کے بارے میں ہے. جیسا کہ سابقہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ پورے قرآن مقدس میں آدمی اگر نظر ڈالے تو تین مسائل ہیں جن پر اللہ نے زیادہ زور دیا, اور یہی تین مسائل جو ہیں دراصل بنیاد ہیں, یہی تین مسائل جو ہیں دراصل ذریعہ نجات ہیں, یہی تین مسائل جو ہیں دراصل اسی پہ انسان کی دنیا و آخرت کی فلاح ہے. اور وہ تین مسائل کیا ہیں, الہیات, نبوت و رسالت اور معاد. اسی کو مصطلحات العلماء میں کہتے ہیں الایمان بالثلاثیات, یا الاصول الثلاثہ، اس سے بڑے بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں کہ یہ تین اصول ہے بنیادی. سب سے پہلا کیا ہے؟ مسئلہ الہ یعنی توحید. اور اسی لیے میرے آقا نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے پانچ ہے، جن میں پہلی پہلی چیز جو ہے حضور نے ذکر فرمائی، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ شہادت ہے. تو اسی لیے آپ اسی سے اندازہ فرما لیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ یا 65 سالہ زندگی میں، نبوت کے بعد کے 13 سال جو ہیں وہ صرف اسی مسئلے کو سمجھانے میں لگے، اور تمام انبیاء اور رسل کو اسی مسئلے کے لیے بھیجا گیا. اس لیے آپ سارے قرآن پاک میں جن پیغمبروں کا ذکر آیا ہے اور جن پیغمبروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں، سب کی ایک ہی دعوت آپ کو ملے گی کہ وَإِلَىٰ آدٍ نَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. یعنی سب پیغمبروں کی دعوت جو ہے وہ دعوت توحید، اور اسی کی بنیاد کیا ہے؟ شہادتین، کلمہ شریف. اب ذرا اندازہ فرمائیں کہ اس کلمہ مبارک کی کتنی بڑی شان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں یہ ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ تمام اذکار میں افضل ذکر جو ہے وہ کلمہ شہادت. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس شخص نے یہ کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل. اسی طرح ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس انسان کی آخری کلام یعنی مرتے وقت جس کے زبان پہ کلمہ آ گیا لا الہ الا اللہ، کو یا جنت میں داخل. اسی لیے پہلے دور میں مائیں جو ہیں اپنے بچوں کو جو تعلیم دیتی تھیں تو سب سے پہلے وہ اسی کلمے پر توجہ فرماتی تھیں، اور اسی کلمے کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء اللہ نے، بڑے بڑے عباد صالحین نے، بڑے بڑے اللہ کے مقبول بندوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمیں جو بھی مقام ملا ہے اور نعمتیں ملی ہیں اور کامیابیاں ملی ہیں وہ سب اسی کلمے سے ملی. کہتے ہیں کہ ہماری کامیابیوں کا راز، ہمارے ان مقامات عالیہ تک پہنچنے کا سلسلہ جو ہے وہ یہی کلمہ شہادت ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اسی لیے بعض بزرگوں نے ہم سے نقل کیا کہ حضرت قاضی کے احسان صاحب ایک بڑے عالم اور بڑے خطیب گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا جہاں بچہ تھا تو ماں مجھے جب بھی میں عادت کری بیٹا کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ میں پڑھ لیتا، چھوٹے سے بچے تھے. تو اب تھوڑا تھوڑا میں بڑا ہوتا گیا، اب میں گھر سے باہر سے آؤں اندر تو جا کے امی سے ملوں تو کہ بیٹا کلمہ سناؤ لا الہ الا اللہ، نیند سے اٹھوں بیٹا جلدی سے پہلے کلمہ سناؤ لا الہ الا اللہ، سکول جانے کے لیے تیار ہو جاؤں بستہ بستہ باندھ کے بیٹا کلمہ سناؤ. تو کہتے ہیں کہ جب ایسا 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 بڑا ہوتا گیا، کچھ مجھے بھی عقل آ گئی، کچھ سمجھ آ گئی، تو میں نے ایک دن والدہ صاحب سے آ کے وہ جھگڑا کیا، بیٹوں والا جھگڑا ہوتا ہے جو عزت والا، کہ اب یہ کیا ہے، ہر وقت مجھے کہتی ہے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، سوتا ہے کلمہ پڑھو، سو رہے ہو تو کلمہ پڑھو، نیند سے اٹھ رہے ہو تو کلمہ پڑھو، سکول جا رہے ہو تو کلمہ پڑھو، کھیل کے باہر سے آ رہا ہو کلمہ پڑھو، کیا آپ مجھے مسلمان نہیں سمجھتی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، اصل بات یہ ہے کہ جو بات کسی کی زبان پہ چڑھ جاتی ہے نا تو وہ بل ارادہ یا بلا ارادہ پھر اسی کی زبان سے وہی چیز نکلتی رہتی. آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعد آدمی کی زبان پہ ایک کلمہ چڑھ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا تکیہ کلام بن جاتا ہے، وہ لاکھ روکنا چاہے کہ میں یہ کلمہ نہ کہوں لیکن اسی زبان سے نکلے گا، وہ ہر حال میں کہے گا. بہت سارے لوگوں کا اچھا جی بعدوں کو عادت ہوتی ہے اگر بعدوں کو عادت ہوتی ہے کوئی کسی اور کلمے کی, تو جو کلمہ زبان پہ چڑھ جائے گا وہ زبان سے بلا ارادہ ہے بل ارادہ ضرور نکلتا ہے. تو والدہ نے کہا بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ موت کی سختی جو ہے وہ بڑی عظیم سختی ہوتی ہے, اگر زبان پہ آپ کے یہ کلمہ ایک دفعہ چڑھ گیا تو اس وقت بلا ارادہ بھی یہ کلمہ نکلے گا, اور اگر اس وقت یہ کلمہ طیبہ آ جائے تو سبحان اللہ اس سے بڑی کیا بشارت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داخل جنہ و جنہ پہ داخل ہو. اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کہ یا اللہ علمنی, یا اللہ مجھے اپنا کچھ ذکر خاص سکھلائیں جس سے ادعو کا بھی ہا واذکرو کا بھی ہا, جس سے میں آپ کو پکاروں آپ سے مانگوں آپ کو یاد کروں. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ, حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کلمہ پڑھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار عالم یہ کلمہ تو سب انبیاء پڑھتے آئے پڑھاتے آئے اور ہر امتی ہر مومن ہر ایمان والا یہ کلمہ پڑھتا ہے. میرے کہنے کا مقصد عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کا نبی ہوں رسول ہوں کلیم ہوں, آپ نے مجھے شرف کلام بخشا ہے تو مجھے وہ خاص کلمہ عطا فرمایا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کہ اگر سات آسمان سات زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے اللہ کے سوا اس کو فی کفت ایک پلڑے میں ڈال دو ترازو کے, اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں ڈال دو مالت بہلنا, یہ کلمے کا پلڑا جو ہے یہ بھاری ہو جائے گا, تم کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان ہوا کہ یہ تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اندازہ فرمائے وزن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے, وزن اور میزان کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کہ ایک طرف تو سات آسمان سات زمین وہاں میرا ہن گئی اور سب کو جس میں ڈال دو فی کفت, اور دوسرے کفے میں کیا ہو لا الہ الا اللہ تو بالک بھی لیکن یہ بھاری ہو جائے گا. لیکن اسی میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ مسئلہ میزان جو ہے ہمارا تو ایمان ہے کہ قیامت میں میزان حق ہے, اعمال صالحہ کا بھی میزان ہوگا, لیکن یہ بڑا اختلافی مسئلہ بھی ہے اور اس پہ اعداء اسلام نے بھی بڑے مثالیں لگائے ہیں کہ جی ساری دنیا کے پہاڑ ہیں زمینیں ہیں چیزیں ہیں وہ ایک طرف رکھ دو اور کلمہ ایک طرف تو کیا منع کس چیز کا وزن ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض وزن جو ہے ظاہری اور محسوس ہوتا ہے اور بعض اوزان جو ہیں وہ معنوی ہوتے ہیں, ظاہر میں وہ محسوس نہیں ہوتے, ظاہر میں ان کا کوئی وزن محسوس نہیں ہوتا اور لیکن معنوی طور پہ ان کا بہت بڑا وزن ہوتا. اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے کسی کے پاس ان کے والدین کسی کی سفارش بن کے آ جائیں, اس کا کوئی شیخ سفارشی بن کے آ جائے استاد سفارشی بن کے آ جائے, اس کے اپنے اس علاقے کا کوئی بہت بڑا آدمی ایم ایل اے ایم پی اے کو ذمہ دار آ جائے, تو اب وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کے تو احسانات مجھ پر اتنا بوجھ ہے کہ میں تو سر نہیں اٹھا سکتا, تو احسان کا بوجھ کہاں پڑا ہوا ہوتا ہے وہ سر پہ. تو مانا یہ ہوتا ہے کہ مانوی طور پر جیسے کہ سکھ نے بھائی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آتی تھی تو اللہ کے وحی کا قرآن کا اتنا وزن ہوتا تھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری ران پہ حضور نے اپنی ران رکھی ہوئی تھی تو میں ڈر گیا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے, اور یہ تو کئی دفعہ ہوا کہ حضور جیسے اونٹنی پہ سوار ہیں اونٹنی بیٹھ گئی تحمل نہیں کر سکی اس شکل وحی کا. تو اس لیے بعض اعداء اسلام چونکہ اعداء اسلام تو اسی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی موقع بھی دے اور ہم اسلام پہ اعتراض کریں کہ جی کلمے کا وزن کیسے ہوگا اور جی نام اعمال میں اعمال کا وزن کیسے ہوگا, ہم نے تو ایک گناہ کیا تھا 1980 میں 90 میں 94 میں 2000 میں 2002 میں اور حساب ہوگا 6000 سال بعد, وہ تو گناہ ہوا ختم ہو گیا وزن کیا ہوگا. اور اگر ہم نے ایک عمل صالح کیا تھا آج سے 50 سال پہلے تو وہ عمل کیا تھا وقت تھا گزر گیا تو اب قیامت والے دن کیا وزن ہوگا. تو اسی لیے یہ ایک مسئلہ جو ہے بڑا مارکت الآراء مسئلہ ہے کتابوں کے اندر, لیکن تائید یہ ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ نامہ اعمال جو ہے وہ وزن ہے.
یہ نہیں کہ اعمال بدن ہوں گے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ایک حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث مبارک ہے جس کو شیخین نے بھی روایت کیا ہے اور سیاہ فطرہ میں تمام ائمہ محدثین نے روایت فرمایا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ یصاح برجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، یصاح برجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، دیکھے قیامت والے دن پکارا جائے گا فلا 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 آ جاؤ. فینشر له سجلا فینشر له 99 سجلات کل سجل منها مد البصر، اس کے اعمال کی 90 دفتر جو ہیں وہ لائے جائیں گے، 90 دفتروں میں سارے اعمال لکھے ہوئے، اور ایک ایک دفتر اتنا لمبا ہوگا مد البصر جہاں تک نظر جاتی ہے، اور 90 دفتر ہوگا اور وہ رکھ دیا جائے گا، اور ایک طرف جو ہے ایک بٹاگا ایک چھوٹا سا پرزا ہوگا کاغذ کا وہ رکھا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں میرے بندے اب تمہارے اعمال کا وزن ہوگا. تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ کیا وزن ہونا ہے، وزن تو سامنے ہے، میرے گناہوں کے یہ سجلات ہیں 90 دفتر بھرے ہوئے ہیں اور مد البصر تک جو ہے بھرے ہوئے ہیں، اور میرے نیکیوں کے پلڑے میں تو ایک کاغذ رکھا ہوا ہے، تو چھوٹا سا ایک بتاگا رکھا ہوا ہے، تو اس کا وزن کیا کرنا ہے مولا، آپ تو جانتے ہیں ویسے بھی نظر آ رہا ہے سب کچھ. اللہ فرمایا کہ انک لا تظلم، میرے بندے تجھ پہ کبھی ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو ظلم سے پاک ہوں منزہ ہوں. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تو ذرے کے برابر بھی کسی بندے پہ ظلم نہیں فرماتے ہیں، وہ ظلم سے پاک ہیں. اللہ فرمایا کہ میرے بندے انصاف ہوگا اور تجھ پر ظلم نہیں ہوگا. کہ مولا اے کریم ظلم تو آپ نہیں فرمائیں گے، آپ ظلم سے منزہ ہیں پاک ہیں، آپ یا عدل فرمائیں گے، لیکن معاملہ تو ظاہر ہے. اللہ حکم دیں گے ملائکہ کو وزن. تو حدیث میں آتا ہے فمال کہ وہ جو کاغذ کا بتاگا کا پردہ پردہ تھا چھوٹا سا، اس کے سامنے ایک طرف 90 سجلات ہیں اور ایک طرف وہ چھوٹے سے کاغذ کا بھوٹا، وہ بھاری ہو گیا. اور جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اللہ کے قرآن کا پیغام کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ تو کامیاب ہو گیا. اور یہی وہ فرق ہے دنیا میں اسلام کے نظام میں اور آپ کے دنیا کے اندر جو موجودہ کافروں کا نظام ہے اور جمہوری نظام ہے، کہ جمہوری نظام میں انسانوں کو گنا جاتا ہے، اسلام میں تولا جاتا ہے، بس یہی فرق. کہ یہاں تو آدمی کو گنا جاتا ہے کہ ایک طرف 100 ہے، 99 ہے، 99 والا ہار گیا 100 والا جیت گیا، کیونکہ اس کا عدد زیادہ ہے. اسلام یہ نہیں دیکھتا ہے کہ بھی عدد کتنا ہے، یہاں وزن ہوتا ہے کہ اس کے عمل کے اندر وزن کتنا ہے. اس لیے فمن ثقلت موازینہ، تو اب تو حیران ہو جائے گا بندہ، کہے گا اللہ بھی ہاں میری کون سی ایسی نیکی تھی کہ جو اتنی بھاری ہو گئی. اللہ فرمائیں گے ملائکہ کو میرے بندے کو دکھاؤ، اس بتاگے پہ کیا ہوگا، اس کی وہ گواہی شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو ایک کلمہ جو ہے وہ اتنا بھاری ہو جائے. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے ان کی صحیح الجامع جس کو مشہور بخاری شریف، اس کو ختم جو کیا ہے تو اسی حدیث سے ختم کیا ہے کہ کلمتان ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دو کلمات ہیں وہ پڑھنے میں بڑے آسان ہیں، زبان میں بڑے ہلکے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں. وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. تو اسی پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کو ختم فرمایا. تو آپ اسی اندازہ فرمائیں کہ دو کلمے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں. تو اس لیے کہ کلمہ کی مبارک کی جو مقام ہے اور جو عظمت ہے کہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ قل لا الہ الا اللہ کہ تم یہی کلمہ پڑھو اور یہی افضل الذکر ہے اور یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام اسی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اور سب سے پہلے یہی وہ کلمہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اس کے بعد اقام الصلاۃ ایتاء زکاۃ صوم رمضان حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا اسی لیے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نے بھیجا یمن کی طرف تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ معاذ فادعوہم سب سے پہلے دعوت دینی ہے کس کی طرف لا الہ الا اللہ سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی دعوت تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ توحید جو ہے یہ اتنا اہم ہے کہ 1,24,000 یہ جو عدد اللہ کے علم میں ہے تمام انبیاء اسی لیے آئے تمام کتابیں اسی لیے اتاری گئیں اور تمام انبیاء کی دعوت کا محور و مرکز جو ہے وہ یہی دعویٰ ہے تو لیکن اب بات اصل میں سمجھیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے اور یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے آج ہم بڑی بڑی گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے یہ اصل میں بنیادی غلطی ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے اور سارے مصائب و آلام اور سارے جتنے فتن اور جتنے گمراہیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وہ اسی غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ بس کافی ہم نے یہی سمجھا اور یہی وہ بنیادی دھوکہ ہے جس میں پڑھ کے ساری تباہی اور بربادی ہو رہی ہم نے کہا کہ دیکھو جی حدیث مبارک میں تو یہی لفظ ہے نا کہ من قال لا الہ الا اللہ جس نے یہ کلمہ کہا دخل الجنہ جنت چلا جائے تو بس کلمے کہنے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے لیکن یاد رکھے میرے عزیز کہ ہر چیز کے لیے کچھ شرائط ہیں کچھ ارکان ہیں کیا مانا آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے لیے بھی شروط ہیں ارکان آپ وضو فرماتے ہیں لیکن وضو کے لیے بھی شروط ہیں ارکان آپ غسل فرماتے ہیں غسل کے لیے بھی شروط ہیں ارکان اور شرط کا معنی یہ ہوتا ہے یہ متفق علیہ تعریف ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط جب شرط گئی تو مشروط ختم ہو گیا یہ ایک متفق علیہ قاعدہ ہے جس میں کوئی اختلاف جیسے اس کی ایک مثال سمجھ لیں بے اعتبار علوم قواعد کے کہ آدمی کہتا ہے ان جئتنی اکرمتک اگر تم آؤ گے تو میں تمہاری عزت کروں گا تو شرط تمہارا آنا ہے نا تم آؤ ہی نا فات الشرط فات المشروط مشروط خود بخود میں عزت کس کی کروں اسی طرح میں کہتا ہوں کہ ان اکرمتنی اکرمتک اگر تم نے بھائی میری عزت کی نا تو میں بھی تمہاری عزت کروں گا تو اگر تم نے عزت ہی نہ کی تو میں تمہاری عزت کیسے کروں گا شرط شرط فاطر مشروط جب شرط ہی نہیں رہی تو مشروط خود بخود ختم ہو تو شروط و ارکان کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ شرط پائی جائے گی تو مشروط بھی پایا جائے گا اور اگر وہ شرط ہی نہ پائی گئی تو مشروط خود بخود ختم ہو جائے گا تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ جو کلمہ آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ ہر مسلمان پڑھتا ہے اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور اسی پہ قائم دائم اور اسی پہ موت آئے لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے میں شرائط کتنی ہیں اس پر کبھی آپ نے غور کیا ہے کلمہ تو آپ بھی پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں ہمارے گھروں میں بچے بھی پڑھتے ہیں بیوی بھی پڑھتی ہے خاوند بھی پڑھتا ہے ماشاءاللہ اور سارے ہم حج بھی کرتے ہیں حرم میں آتے ہیں نماز میں آتے ہیں لیکن یعنی یقین کریں کہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کے جو شروط و ارکان ہیں کیا کبھی آپ نے یاد بھی کیا کبھی سوچا بھی ہے کبھی پڑھا بھی ہے کبھی پتہ بھی ہے کہ نہیں اور اگر ان شروط کا پتہ نہیں تو کلمہ پڑھنا کیا ہوگا یہ تو بڑی آسان بات ہو گئی نا کہ صرف یعنی ایک آدمی جو مرضی آئے کرتا پھرے نہ نماز پڑھے نہ روزہ رکھے نہ حج نہ زکاۃ اس من قال لا الہ الا اللہ دخل جنت جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں چلا جائے گا یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بالکل عملی زندگی سے ہٹ گیا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں بس, اور جس نے کلمہ پڑھنا ہے وہ جنت جائے گا. چھوڑو یار یہ مولویوں کی نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, کبھی کہتے ہیں داڑھی رکھو, کبھی کہتے ہیں زکات دو, کبھی کہتے ہیں عشر ادا کرو, اور کبھی کہتے ہیں ماں باپ کی فرما برداری کرو, بیوی کے حقوق ادا کرو, فلاں کرو. یہ تو ہمارے لیے یہ کوئی شریعت ہے, ہمارے لیے قید خانہ بنا دیا ہے. یہ وہ فلسفہ ہے. اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جو کلمہ ہم روز پڑھتے ہیں اس کے شرائط کیا ہیں, ارکان کیا ہیں. تو اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں, خدا کرے کہ آ جائے بات. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حال. اسی کو وہ رویا تھا نا بےچارا کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. صرف زبان سے کلمے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ وہی ایک سجدہ ہے کارگر, وہی ایک سجدہ ہے کارگر جو عقل و فکر سے ماورا, وہ ہزار سجدے فضول ہیں جو رہین لفظ کے پانے. ہمارے سجدوں کا جو حال ہے وہ تو ہے, جیسے کہ کسی بزرگ نے کہا کہ چو زمین بس سجدہ کردم سے زمین ندا برآمد, کہ مرا خراب کر دی تو بس سجدہ ریائی, کہ جب میں زمین پہ سجدہ کرتا ہوں تو زمین سے آواز آتی ہے کہ ظالم مجھے تو گندا نہ کرو. اپنے پلیت سجدے کر کے, ریا والے سجدے کر کے, لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدے کر کے, مجھے تو گندا نہ کرو, خراب نہ کرو, مجھے کیوں پلیت کر رہے ہو. ذ طواف کعبہ رفتم کیوں ندا برآمد, کہ جب میں کعبے کو طواف کے لیے جاتا ہوں تو کعبے سے آواز آتی ہے کہ درون ترچے کر دی, کہ درون خانہ آئی, میرے باہر تم کیا کرتے رہے ہو, کیا بندر بھی آ گئے ہو حضرت. تو کبھی آپ نے غور بھی کیا ہے ہم سب ماشاء اللہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کے شرائط کیا ہیں, ارکان کیا ہیں؟ اور اگر شرائط ارکان کا ہمیں علم نہیں, یا وہ شرائط ارکان ہم جانتے نہیں, پائے نہیں جاتے, تو پھر اس کلمہ کر دیا کیا ہوگا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو لا الہ الا اللہ کے کلمے کے شروع تو ارکان کا پتہ نہیں, وزال کا جہل صرف نہیں ہے, بہت جہل ہے, اس کے کلمے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح تو آپ طوطے کو بھی سکھا دیں, طوطا بھی پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ. آپ مینا کو سکھا دیں, مینا بھی پڑھ لے گی لا الہ الا اللہ. آپ کیسٹ میں بھر دیں, کیسٹ ساری رات پڑھتی رہے گی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ, کیا ہو جائے گا؟ کیسٹ کو فائدہ ہو جائے گا پڑھنے سے؟ طوطا جب پڑھے گا تو وہ بھی پڑھنے سے مسلمان ہو جائے گا, اسی طرح جنت بھی چلا جائے گا. تو اس لیے سمجھیں کہ کلمے کے شرائط کیا ہے. اسی سے اب پوری توجہ کے ساتھ انشاءاللہ غور کریں اور یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ خدا کرے تیرا میرا کلمہ ٹھیک ہو جائے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے بزرگ, بڑی بڑی جماعتیں, بڑے بڑے اہل اللہ صرف اسی میں زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح کلمہ صحیح ہو جائے. اگر یہ صحیح ہو جائے تو پھر تو ساری بات ہی ٹھیک ہو جائے, یہ تو بنیاد ہے. اب یاد رکھیں کہ کلمے کو صحیح کرنے کے لیے شرائط ہیں, اور اس کی سب سے پہلی شرط کیا ہے یاد رکھیں, نمبر ایک اس کی شرط کیا ہے, العلم. العلم کیا معنی؟ العلم بمعناها, ہمیں کلمے کا معنی آتا ہو, ہمیں کلمہ شریف کا معنی آنا چاہیے. پہلی جب شبد اس کا جاننا ہے. اگر ایک ہے ماننا اور ایک ہے جاننا, چلو ایک آدمی جاننا تو ہے ماننا ہے لیکن جانتا نہیں. ایک آدمی مانتا ہے کہ نماز ہے لیکن جانتا نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی, تو نماز ہو جائے گی. ایک آدمی مانتا ہے کہ اگر آدمی کو جنابت ہو جائے تو غسل ضروری ہے. ایک میری بیٹی مانتی ہے کہ حیض کے بعد غسل ضروری ہے, لیکن وہ شرائط غسل سے نہ واقف ہے تو کیسے پاک ہوگی. تو اس لیے پہلی شرط یاد رکھیں کہ کلمے کی پہلی شرط کیا ہے, کہ اس کو جا علم. اسی لیے اور یہ شرط ہم نے نہیں لگائی, مولوی نہیں لگائی, قرآن کہتا ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ. اللہ کا قرآن کہہ رہا کہ فعلم, پہلے جان, تو جان لے کہ ہے کیا لا الہ الا اللہ. فعلم انہ لا الہ الا اللہ. اور اسی طرح قرآن کہتا ہے تلک الامثال نضربها للناس. ہم قرآن میں یہ جو مثالیں دے دے کے تجھے توحید پڑھا رہے ہیں کیوں؟ وما یاکرها الا العالمون. لیکن ان کو نہیں سمجھتے مگر علم والے. علم ہوگا تو سمجھے گا نا کہ توحید کیا ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے شاہد اللہ انہ لا الہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ فرماتے ہیں اس کی گواہی اللہ نے دی, فرشتے نے دی, اور کس نے؟ اولو العلم, علم والوں نے. علم ہوگا تو مانا آئے گا. اسی طرح فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اللہ نے فرمایا میرا بدری آپ کہہ دیں کہ کیا وہ برابر ہیں جو جانتے ہیں یا جو نہیں جانتے؟ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذكر اولو الالباب. اس سے فائدہ کون اٹھاتی ہیں؟ جو عقل والے ہیں, جو علم والے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ کلمے کی پہلی شرط کیا ہے کہ فعلم علم, یہ شرط اول. اب جناب کلمے کا معنی کیا ہے؟ معنی علم ہو تو معنی ہوگا تو آئے گا نا. اسی لیے علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں لوگ کلمہ پڑھتے گئے کہ پیر نے بھی نوے ہزار مسلمان کر دیا اور مکے والوں نے کلمہ نہیں پڑھا. کبھی آخر آپ سوچے نا کہ ہمارے انڈیا میں تو ایک پیر گئے نا, کہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں میں 90,000 مسلمان. اللہ عالم ہو گیا ہوگا, وہ بڑی بات نہیں. اچھا, اسی طرح اور بزرگوں کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں, سلیم الدین چشتی ہیں, اسی طرح بہاؤدین زکریہ ہیں, فرید الدین. کہتے ہیں فلاں بزرگ نے اتنے مسلمان کیے, فلاں اتنے مسلمان کیے, فلاں. بالکل آمنا, میں اعتراض نہیں کر رہا, نعوذ باللہ. ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں, ہم تو ان کے جو صحیح معنوں میں اللہ کے ولی ہیں, ان کی صحبت کو اپنے لیے اکثیر اور نعمت سمجھتے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے جو بات سمجھانی تھی اس کو سمجھیں کہ یعنی ہمارے لوگ تو کلمہ ماشاءاللہ تھوڑی سی توجہ بھی دے تو کلمہ پڑھ لیتے ہیں, لیکن مکے والوں پہ خود محنت سرکار دو عالم نے فرمائی ہے. یعنی ان کو دعوت توحید دینے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ. اچھا, اس کے بعد دعوت توحید دینے والے کون ہیں؟ صدیق, عمر, عثمان, علی, صحابہ, عثمان رضوان اللہ علیہ وسلم. لیکن ان لوگوں نے, آپ اندازہ فرما لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی مکے سے لے کر ہجرت کرنے تک تقریباً کتنی لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ زیادہ سے زیادہ 80 لوگ, 80 آدمی. یعنی 13 سال کی محنت کے بعد 80 شاگرد ملے. اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ تو اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ہمیں چونکہ کلمے کا معنی ہی نہیں آتا تو پڑھنا بڑا آسان ہے, ہم پڑھ لیتے ہیں. کیونکہ معنی تو ہمیں آتا ہی نہیں, کلمے کو ہم سمجھتے نہیں. ماشاء اللہ, یہی کلمہ ہی ہے نا. وہ ایک مثل مشہور ہے, ایک چور تھا جانگلی قسم کا, جنگلوں میں رہنے والے ہوتے ہیں نا جو دیہاتی, بالکل اکھڑ قسم کے, بالکل جن کو کوئی تہذیب نہیں ہوتی. تو جب وہ پکڑا گیا اور پولیس کے پیش ہوا اور یہ ہوا وہ, تو دیکھا تندار نے کہ جانگلی قسم کے لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں, تو اب ان پہ میں تشدد کروں گا, ماروں گا, پتہ نہیں یہ بات مانے گا نہیں مانے گا. اور نے کہا ابھی بات سنو, مدعی کا جو شبہ ہے نا دلائل کے ساتھ وہ تمہارے اوپر ہے کہ تم نے چوری کی ہے. تم قرآن اٹھاؤ گے کہ تم نے چوری نہیں کی؟ اس نے کہا تھاندار صاحب, میں جنگل میں رہنے والا ہوں, مجھے نہیں پتا قرآن کیا ہوتا ہے, پر مجھے قرآن دکھاؤ تو صحیح. تو انہوں نے مسجد سے قرآن منگوایا. میں کہا جی یہ قرآن. انہوں نے کہا 30 میں اٹھا لوں گا, 30 اٹھا لوں گا. ایک تم ایک کہتے ہو, آپ 200 منگوا لیں, میں اٹھاتا ہوں. انہوں نے کہا یہی قرآن ہے نا, یہ تو 300 لے آؤ, میں اٹھاتا ہوں, یہ اٹھا سکتا ہوں. تو تھانے دار سمجھدار تھا, اس نے کہا کہ یہ بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ مجھے کتاب ہی اٹھائیں گے, اس کو پتا تو ہے نہیں نا کہ قرآن کیا ہے. اگر قرآن کی عظمت کا پتہ ہو تو یہ قرآن اٹھائے گا. تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے یہ قرآن ایسے نہیں, اس کے ساتھ ایک رحل بھی ہوتا ہے, قرآن رحل پہ رکھتے ہیں, رحل کے ساتھ اٹھانا پڑتا ہے. اس نے کہا جی وہ رحل بھی دکھائیں. تو اس نے کہا اس کو لے جاؤ کنویں پہ, کنویں پہ جو رہٹ چلتے تھے نا, انہوں نے کہا یہ ہر وقت پانی میں دھلتے رہتے ہیں, پاک ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے قرآن کا رحل, یہ ہم قرآن اس پہ رکھیں گے تمہیں سب کو اٹھاؤ. انہوں نے کہا جی پھر میں نہیں اٹھا سکتا, پھر وہ مجھے چوری میں چلان کر دیں, یہ نہیں اٹھا سکتا. تو جب ہمارے نزدیک قرآن کا وزن ہی یہ ہو کہ ہم وزن دیکھیں گے, وزن کتنا ہے, آدھا چھٹانک ہے یا دو چھٹانک ہے, تو پھر تو جتنے مرضی آئے قرآن اٹھوا لے. جب ہمیں کلمہ پڑھنے کا معنی ہی نہیں آتا ہے تو ہم سے جتنا مرضی آئے کلمے پڑھوا لیں. بلکہ ہمارا تو ماشاءاللہ مسلمان اتنا تیز ہے, غسل جنابت کرنے کے لیے جب غسل خانے میں جاتا ہے اور بغیر کپڑوں کے کھڑا ہوتا ہے وہاں بھی کلمہ پڑھتا ہے. وہ کہتا ہے اس کے بغیر میں پاک ہی نہیں ہوتا, وہاں کلمہ پڑھ کے نہاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کلمہ ہے کیا. اب غسل خانے میں نہیں پڑھے گا تو کہاں پڑھے گا؟ اس بے وقوف کو پتہ ہی نہیں. وہ کہتے ہیں بس اسی سے پاک ہونا ہے, بغیر کپڑوں کے کھڑا ہے غسل جنابت کے لیے, لا الہ الا اللہ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ رسول اللہ, لا الہ الا اللہ رسول اللہ, آ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے. اس کے سب احمق ہے دنیا میں. اگر اس کو کلمے کا معنی آتا تو وہ کبھی یہ حرکت کرتا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کلمے کی سب سے پہلی شرط کیا ہے, علم. کہ کلمے کا معنی سیکھو کہ معنی کیا, کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دیکھیں کہ اللہ کی کتنی صفتیں ہیں, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, حنان ہے, منان ہے, ستار ہے, غفار ہیں. آپ کی بڑی قرآن میں صفتیں موجود ہیں, اللہ نے خود ذکر فرمائی ہیں, هو الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الاسماء الحسنى. تو اب دیکھیں اللہ کے کتنے نام ہیں, لیکن کلمے میں کوئی صفت رحمان بھی نہیں آئی, رحیم بھی نہیں آئی, ستار بھی نہیں آئی, غفار بھی نہیں آئی. یہاں ایک صفت آئی کہ لا الہ. تو آخر کیا وجہ ہے کہ یہاں نبی جو ہے الہ کی آئی؟ اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ سارے پیغمبر جو کہہ رہے ہیں کہ وہ الہ سمودا کہاں صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. ہر جگہ الہ الہ, اور کلمے میں بھی لا الہ الا اللہ. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کلمے کا معنی سیکھ جائیں, کلمے کے مفہوم کو سمجھیں کہ آخر کوئی ایسی بات تو ہے نہیں. آپ نے نہیں پڑھا ہے حدیث مبارک میں کہ ایک دن میرے آقا سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی جبل صفا پہ کھڑے ہیں, جو الحمدللہ آپ لوگوں نے تو دیکھا ہے, صفا دوڑتے ہیں, چڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی عادت کے مطابق بڑے زور سے بلایا, یا صباحا, زور سے آواز. اور زمانے عرب میں یہ طریقہ تھا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی اہم کوئی ایمرجنسی ہو تو وہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ایسے یا صباحا آواز دیتا تھا, اور دنیا پھر دوست اس کے یا سننے والے دوڑ کے مدد کو آتے تھے. جب حضور نے آواز دی, جس کو بھی آواز پہنچی انہوں نے کہا بھی محمد رسول اللہ پکار رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب پیار کرتے تھے, سارے دوڑ پڑے. بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے اس وقت کے جو ستون تھے, آیان تھے مکہ کے, ابو جہل ہے, ابی لہب ہے, عتبہ عتیبہ ہے, شہبہ ربیعہ ہے, ولید بن المغیرہ ہے, میت ابن خلف ہے، سب لوگ کٹھے ہو کے حضور صفا پہاڑی پہ کھڑے ہیں، سب کے سب جمع ہو۔ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری قوم کے سرداروں، مکے والوں، اگر میں تم لوگوں کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہے جو تم پہ حملہ کرنے والا ہے، چھپا ہوا ہے، میری بات مان لو گے؟ اب ہم صدقی یا میری بات کو مانو گے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل مانیں گے، کیسے نہیں مانیں گے؟ کہا حضور آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے، کیونکہ ما جربنا الا صادقا عادلا، یا رسول اللہ ہمارا جو تجربہ ہے، ہم نے جو 40 سالہ زندگی میں دیکھا ہے آپ کو، ہمیشہ آپ نے سچ بولا ہے، ہمیشہ آپ نے انصاف کی بات کی ہے، آپ غلط بات کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ تو حضور نے کیا کیا فرمایا؟ قولوا کلمۃ، ایک کلمہ پڑھ لو اور اس کے بعد لفظ پہ غور کریں جو حضور نے فرمایا ہے، اس دعوت میں فرمایا کہ لوگوں ایک کلمہ پڑھ لو، صرف عرب نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے، تمہارے زیر سایہ آ جائیں گے، صرف ایک کلمہ پڑھیں عرب کی سرداری نہیں بلکہ عجم کے بھی سردار بن جاؤ گے۔ فوراً کافروں نے کہا یا رسول اللہ تو جلدی بتائیں، ہم تو اسی سرداری کے چکر میں مر رہے ہیں، ہمیں بتائیں اگر عرب کی سرداری کے ساتھ عجم کی بھی سرداری ملے۔ اب حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، مکے والو یہی کلمہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے دنیا و آخرت میں۔ اسی پہ وہ بگڑا تھا، ابھی یہ حل کہنے لگا تبن لکالے ہاجا کے بات نا، نعوذ باللہ آپ کے لیے ہلاک، اسی لیے ہمیں بلایا تھا، کیوں وہ کلمے کو سمجھتا تھا کہ کلمہ کیا ہے، اسی لیے ہم نے نہیں پڑھا، ہمیں جتنے کلمے پڑھوا دو ہم پڑھ لیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کلمہ کیا ہوتا، ہمارے بھی یہ تو کلمہ جو ہے نا جی وہ بالکل نہیں کام سی چیز ہے، وہ ٹھیک ہے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اور دن میں پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، 100 دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، لیکن یاد رکھو کہ جب میں نے عرض کر دیا تھا کہ اذا فات الشرط فات المشروط، شرط نہیں تو مشروط نہیں ہوتا ہے، تو پہلی شرط کیا ہے؟ کلمے کا علم، معنی سمجھنا۔ اب کلمے کا مختصر سا معنی سمجھ لو تو تفصیل تو انشاءاللہ اپنے اپنے مقام پہ درس میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں جو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ نفی کرنی ہے، لا ہمیشہ نفی کے لیے ہوتا، یہ نفی کے لیے ہے، لیکن نفی کس چیز کی؟ آلہ باطلہ کی، اور اس بات کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت کا، کیونکہ مسئلہ ہے الہ، اس لیے اس میں نفی اور اس بات، اور یاد رکھو نفی ہو اس بات نہ ہو پھر بھی بندہ مومن نہیں۔ اچھا اس بات تو ہے لیکن نفی نہیں پھر بھی بندہ مومن نہیں، یہی وہ معنی ہے جس کو سمجھنا ہے انشاءاللہ، کہ لا الہ نفی کر رہے ہیں نا کہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ، تو اگر نفی نہیں کریں گے آلہ باطلہ کی تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اچھا اگر نفی تو کر دی لیکن اللہ کی اس بات نہیں کر رہے ہو تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ اچھا اللہ کا تو ہم اس بات کرتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن آلہ باطلہ کی نفی نہیں کرتے تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا، تو ایمان کب ہوگا؟ جب نفین و اس بات، نفی اور اس بات میں ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات یقین سے بٹھا دیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، اور پہلے نا سے نفی ہوگی آلہ باطلہ کی اور اس بات ہو گیا معبود حق کا، تو معنی یہ ہوگا کہ لا الہ یعنی کوئی معبود برحق، یاد رکھو معبود برحق، صرف کہو کوئی معبود نہیں مگر اللہ، تو لوگوں نے معبود تو بڑے بنائے ہوئے ہیں، لوگوں نے تو بتوں کو بھی معبود بنایا ہوا ہے، درختوں کو بھی معبود بنایا ہوا ہے، شخصیات کو بھی معبود بنایا ہوا ہے، تو اس لیے معنی ہوگا کہ کوئی معبود برحق نہیں، لا معبود بحق الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پیغمبر ہیں، قاصد ہیں، رسول ہیں اللہ کے، اللہ نے انہیں رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو اب یہ ایک ہے ترجمہ، تو سب سے پہلی شرط کیا تھی کہ ہم ترجمہ جان لیں گے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا، اور اسی طرح آپ یاد رکھیں گے دوسری شرط کیا ہے، دوسری شرط یہ ہے یقین، کیا مانا؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر بھی ایمان نہیں. یعنی ایک آدمی کو کلمہ تو پڑھتا ہے, جانتا بھی ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ, جان رہا ہے, مانا اس کو آ گیا, لیکن اس میں یقین نہیں ہے. یقین اگر نہ ہو تو پھر بھی ایمان نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا. اللہ نے فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ اللہ کے رسول پہ ایمان لاتے ہیں پھر شک نہیں کرتے. تو نفی یعنی یقین ہو جو ضد ہے شک. تو جب یقین نہیں ہوگا یعنی انسان متشکک ہے, اچھا ٹھیک ہے خدا ہے جی سب کچھ اللہ میاں کرتا ہے, پھر دل میں خیال ہے یار دیکھا تو نہیں ہے, نظر تو کبھی نہیں آیا, اور اتنے ہزاروں سال گزر گئے کسی کو بھی نظر نہیں آیا, تو شاید اچھا پھر پتا کہتا ہے یار ہو سکتا ہے. دیکھو نا اب ایک ہی خدا تو اندھیرے کو بھی پیدا کر دے نور کو بھی پیدا کر دے, اس لیے وہ شک میں پڑے دو خدا بنا بیٹھے. انہوں نے کہا کہ ایک یزدہ ہے ایک اہرمن ہے, ایک خیر پیدا کرنے والا ہے ایک شر پیدا کرنے والا, ایک نور پیدا کرنے والا ہے ایک ظلمات پیدا کرنے والا. جب کام زیادہ نظر آئے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو دو سے بھی گاڑی نہیں چلے گی, انہوں نے کہا چلو پانچ بنا لیتے ہیں, انہوں نے پانچ بنا لی. پھر انہوں نے دیکھا یار یہ پانچ سے بھی دیکھو کام تو بہت زیادہ ہے, صرف پانچ آدمی تو ایک ہسپتال کا کام بھی نہیں کر سکتے, یہاں کتنے ڈاکٹر چاہیے, تو یہ سارے کام پانچ کیسے کر لیں گے. تو انہوں نے کہا چلو سو کر دیتے ہیں. اسی طرح بڑھتے بڑھتے 35 کروڑ دیوتا بنا ڈالا. تو وجہ کیا تھی کہ یقین نہیں تھا. تو جب آدمی شک میں پڑ گیا تو بس اسی شک سے بنیاد بڑھتی گئی تو ایمان سے نکلتا گیا. تو یاد رکھیں کہ کلمہ پڑھنے کے لیے شرط اول کیا ہے علم, اور شرط ثانی کیا ہے یقین. لیکن یقین کون سا؟ منافی شک, کہ جو شک کے خلاف, کہ شک نہ ہو, بس بالکل کلمہ پڑا ہے تو بس پڑا ہے. پھر یعنی ایسے ہے کہ جیسے دو اور دو چار ہیں. پھر ایمان یقین کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ابو جہل کہتا ہے کہ یا ابی بکر, ابا بکر تم نے سنا ہے ما کالا صاحب کا, تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں بیت المقدس گیا اور میں جناب آسمانوں پہ گیا اور میں سدرۃ المنتہا گیا اور رات نہیں گزری واپس آ گیا. یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے بھائی, یہ ممکن ہے یا کل میں آتی ہے بات؟ سیدنا ابو بکر نے ایک بات کی, اس نے کہا ابو جہل یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل کہا ہے. انہوں نے کہا سادہ کا رسول اگر کہا ہے سچ, شک کی بات ہی ہو. ابو جہل حقہ بکا کھڑا ہو گیا, حیران ہو گیا, کہنا ابو بکر اس کی تصدیق کر رہے ہو؟ ایک رات میں عقل کی بات کرو یار, یہ عقل میں داخل ہونے والی بات ہے. کہا چھوڑ ابو جہل, ہم اس سے بڑی بات مانتے ہیں. ہم جب یہ مانتے ہیں کہ جبریل آسمانوں پہ وحی لے کے ہمارے نبی کے پاس آتا ہے اور پھر واپس چلا جاتا ہے, تو اگر جبریل آتا ہے اور جاتا ہے اور اگر حضور چلے گئے تو کیا مشکل ہو گئی؟ ہم تو اس سے بڑی بات بھی مان چکے ہیں. اب اندازہ فرمائیں, یہ ہے یقین, یہ ڈھل مل یقین نہیں. ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں ڈھل مل یقین, کہ ماشاء اللہ گولیاں بھی کھا لی اور زمزم شریف کے ساتھ جی, وہ کہتے ہیں جی شفا ہوگی, مٹی شفا ہوگی, نہ گولیوں پر یقین ہے نہ زمزم پہ یقین ہے. تو آدمی منافق ہے, انشاءاللہ دونوں سے شفا نہیں ہوگی, نہ گولیاں فائدہ پہنچائیں گی انشاءاللہ اور نہ زمزم فائدہ پہنچائے گی. جن لوگوں کا ایمان ہوتا تھا یقین ہوتا تھا کہ ایک آدمی آ کے کھڑا ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ تیرے نبی کی حدیث ہے ما زمزم علی ما شرب الا, کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو وہی غرض پوری ہو جاتی ہے, اور میں اس لیے پی رہا ہوں کہ آج سفیان ابن عیینہ جو بہت بڑے محدث ہیں وہ مجھے مل جائیں اور حضور کی مجھے 100 حدیثیں سنائیں. آپ نے بھی زمزم پی کے کبھی دعا کی ہے کہ مجھے حدیث شریف آ جائے, کلمے کا معنی ہی آ جائے؟ تو اب جناب یہ ہے یقین کا اندازہ کریں کہ وہ کہتے یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماؤ زمزم لما شور بلا, جس غرض کے لیے میری غلط یہ ہے مجھے 100 حدیثیں سنائے, اور سنائے بھی سفیان ابن عیینہ, اور بھی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اس نے دعا کے ہاتھ نیچے ڈالے, اور حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں ساتھ کھڑا سن رہا تھا, تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور زمزم کے کنویں سے دودھ لے آیا, میں نے کہا آنا سفیان ابن عیینہ، کہ وہ سفیان ابن عیینہ میں ہوں اور بیٹھو حدیث سنو، سو حدیث سناؤں تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جن کے یقین ہوتے ہیں ان کی دعائیں یوں لگتی ہیں اور ان پہ اثر بھی یوں ہوتا. یعنی آپ حیران ہوں گے، یقین کریں، آپ تو ڈاکٹر صاحبان ہیں، آپ تو ہماری بات سن کے ویسے بھی کہیں گے یہ تو مولوی ویسے بیوقوف ہوتے ہیں، کیونکہ آج پڑھے لکھے لوگوں کے نزدیک ہم بیوقوف ہی ہوتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ عقل والے ہوتے تھے قرآن پڑھتے، عقل والے ہوتے ڈاکٹر بنتے، ایف آر سی ایس کر لیتے، ایم آر سی ٹی کر لیتے، یا آئی سی ایس میں چلے جاتے، یا سی ایس ٹی کے امتحان میں بیٹھ جاتے، کچھ بن جاتے. وہی ملا کے ملا مسجد میں ہی کھڑے ہیں اور کیا. اسی لیے وہ سمجھتے ہیں ہمیں کہ یہ لوگ عقل والے نہیں ہوں. بہرحال یہ الگ بات ہے، بحث ہے، اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے. اور اصل بات جو میں عرض کر رہا تھا، وہ عرض کر رہا تھا کہ یقین کی، کہ یقین دیکھو کہ اس نے کیسے مانگی ہے. یہ چند سال پہلے کی بات ہے، دو یا چار سال پہلے کی. ایک آدمی جس کو میں نہیں جانتا، اس نے اسلام آباد سے مجھے خط لکھا کہ جی میں آپ کو غائبانہ جانتا ہوں اور میں کینسر کا مریض ہوں، اور ڈاکٹر صاحبان نے اپنی یعنی تحقیقات کے بعد اپنے جو مجھے اپینین دی ہے وہ یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ 3-4 ماہ 6 ماہ تک زندہ رہوں گا. میری تمنا ہے کہ مجھے اللہ عمرہ نصیب کر دے، اور اگر آپ خط لکھ دینا مجھے تو یہاں ایک آدمی ہے جو آپ کے خط کو دیکھ کے مجھے عمرہ کرا دے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کیا تکلیف ہے. میں نے ایسے لکھ دیا کہ بھئی یہ کوئی اہل خیر اگر ایسی نیکی کرتا ہے جزا اللہ خیر، اللہ اسے جزا دے. بہرحال وہ جناب آ گیا. وہ جب آیا غریب تو وہ ویل چیئر پہ تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ میرے ساتھ بات کرتے کرتے یعنی ایک منٹ میں کچھ 10 دفعہ اس کا سانس چڑھ جاتا تھا، اور میرا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، آنسو اس کے بہہ رہے تھے بےچارے کے، لیکن وہ بات نہیں کہتا. اس حالت میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا رونے کی کیا بات ہے، دیکھو نا اللہ نے، حالانکہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم نے بھی میرا کہیں نام سنا ہوگا، تم بھی مجھے نہیں جانتے، اللہ نے تمہیں مکے میں بلا لیا، عمرے پہ بلا لیا، تیری تمنا یہی تھی کہ میں مرنے سے پہلے کعبۃ اللہ دیکھ لوں، مدینہ شریف دیکھ لوں، موت تو آنی ہے، موت تو نہیں کرے گی، تو اللہ نے وہ تمنا بھی پوری کر دی ہے، تمہیں خوش ہونا چاہیے، رونے کی کیا بات ہے. میں نے کچھ اس کو حوصلہ دیا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہاں آ گئے ہو تو سب سے بڑا علاج جو ہے وہ زمزم ہے، تم صبح و شام جس طرح ہو سکتا ہے نا زمزم پیو، اپنے اوپر ڈالو، اور جہاں جہاں تمہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کینسر کہاں ہے تمہیں اس پہ ڈالو، اور بس مرنا تو ہے تم، موت تو آنی ہے، تو زمزم پیتے اگر مر گئے تو کیا حال ہے. اس نے کہا جی ٹھیک. اچھا میں اس بات کو بھول گیا، وہ چلا گیا، ہم اپنے میں وہ اپنے میں. تقریباً مجھے کوئی 20 دن کے بعد وہ بندہ ملا، اور وہ خود چل کے مجھے آ کے ملا اور کہا کہ مکی صاحب مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں. میں نے کہا نہیں، کہنے لگا میں وہی بندہ ہوں کینسر والا، یہ مائے زمزم کی برکت ہے کہ میرا اتنا کلو وزن بڑھ گیا اور میں 5 طواف روز پیدل چل کے کر رہا ہوں. میں نے کہا یار تیری نیت کی ہوگی، یقین ہوگا، اللہ نے تمہیں یہ بات دے دی، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے. واپس گیا، اس نے جا کے جناب وہاں دوبارہ داخلہ لے کے چیک اپ کرایا، انہوں نے کہا بھی اب تو تم پر کوئی اثرات نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ یقین، اگر یقین نہ ہو تو زمزم کیا کرے. جب زمزم میں ہم نے دوائیں ڈال دی ہیں تو یقین تو ہمارا ویسے پورا ہو گیا نا. جب زمزم پر ہی ہمیں اعتماد نہ رہا تو پینے پر ہمیں کیا اعتماد رہے گا. تو اس لیے بہرحال کلمہ شریف کی پہلی شرط کیا تھی یاد رکھو، علم، جاننا، اور دوسری شرط کیا تھی، یقین ہونا کہ جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ ہے، جب یہ یقین ہو اس میں ذرا برابر شک نہ ہو. اگر شک ہوگا تو مومن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے حصر کر دیا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہ کرے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا غیر شاکن، شک نہ کرے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے جس نے کلمہ پڑھا لیکن مستیقنا بہا قلبہ، اس کے دل کو یقین ہو، کوئی شک نہیں، بالکل 100 سے بھی یعنی سمجھے 100% یقین ہے، تو یہ اس کی دوسری شرط ہو گئی. اچھا تیسری شرط کیا ہے کلمے میں؟ یاد رکھیں اخلاص. کلمے کی تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص. خالص کلمہ کس کی رضا کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، ابتغاء لوجہ اللہ. کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ نہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا، یہ نہیں کہ ہمیں نوکری اچھی مل جائے گی، یہ نہیں کہ جناب ہم مکے میں نہیں آ سکتے، مسلمان ہو جائیں گے تو مکے میں ہمیں بڑا جاب اچھی مل جائے گی، نہ نہ نہ. خالصا للہ، اسی کو قرآن کہتے ہیں الا للہ الدین الخالص. خالص اللہ کا. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین. اللہ نے فرمایا ان کو نہیں حکم دیا گیا مگر یہ عبادت کریں اللہ کی لیکن خالص. اسی طرح قرآن کہتا ہے الا للہ الدین الخالص. اسی طرح قرآن کہتا ہے قل انما امرت ان اعبد اللہ مخلصا له. تو سب سے بڑی یاد رکھیں، پہلی شرط کیا تھی؟ علم. اور دوسری شرط کیا تھی؟ یقین. اور تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص. کہ خالص اللہ کے لیے ہو، ابتغاء لوجہ اللہ. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں میں بھی سمجھایا ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھا ہے، اس میں ذرے کے برابر. کیوں؟ اگر ریا آئے گا تو پھر شرک آ گیا. اخلاص کے اگر ریا آ گیا تو شرک آ گیا، تو شرک کیسے کرے؟ اور ریا آ گیا تو حبت اعمال ہو گئی، عمل برباد ہو گئے، تو پھر تو ایمان نہ رہا. تو اس لیے شرط یہ ہے کہ جب کلمہ پڑھے جیسے تھا کہ عالمن بھی معناها اور مستیقنن بها قلبه غیر شاکن فیها اور مخلصن، اس کے ساتھ اخلاص بھی ہو. اگر اخلاص نہیں ہوگا تو پھر بھی کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے یہ شرائط ہیں، اور انشاءاللہ زندگی باقی تو باقی شرائط پہ بات ہوگی. واللہ تعالی اعلم علمہ وتم.
احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی 61 نمبر 2 سماعت فرمائیں.